بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آج ہمارا یہ دورۃ القرآن کا پانچواں دن ہے, پانچویں کلاس ہے, اور آج اس کلاس کو ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 سے جو ہے وہ شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اس آیت سے آغاز ہے. ان مسائل جن مسائل کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ چاند کا کم ہونا, بڑا ہونا, چھوٹا ہونا, اس سے کیا ہمیں بتانا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے. یسألونک عن الاہلہ, اہلہ ہلال کی جمع ہے, اور عربی زبان میں, عربی ایک بہت بڑی وسیع زبان ہے جس میں چاند کے ہر ایک رات کا جو چاند ہے اس کا الگ الگ ایک نام ہے. ہم صرف دو ناموں کو جانتے ہیں کہ ہلال کہتے ہیں پہلے چاند کو اور بدر کہتے ہیں چودھویں کے چاند کو. ایسے ہی ہے, بدر کہتے ہیں چودھویں کے چاند کو اور ہلال کہتے ہیں شروع کے. حالانکہ عربی زبان میں جو باقی درمیان میں 13 دن ہیں ان کے بھی نام ہیں. چاند کی ہر ایک منزل کا الگ الگ نام موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یسألونک عن الاہلۃ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس, قل ہی مواقیت للناس, کہ یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کے جو ہے وہ علامات ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج, اور حج کے اوقات بتانے کا جو ہے یہ سبب ہیں, یہ علامات ہیں. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 189. اسی طرح اللہ تعالی نے ایک اور حکم اس میں دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی حج یا عمرے کے لیے احرام باندھ لیتا اور پھر اسے گھر میں آنے کی ضرورت پڑ جاتی تو وہ گھر سے دروازے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آتا, پیچھے سے دیوار کی طرف سے, پیچھے سے گھر کے بیک سائڈ سے دیوار کو کراس کر کے گھر میں آتا, اور اس کو نیکی سمجھتے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ, اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ. وقت البیوت من ابوابها, وقت البیوت من ابوابها, اور جب بھی گھر میں آؤ تو سیدھی طرح دروازے سے آؤ. پیچھے سے آنے سے کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے, نیکی جو ہے وہ دروازے کی طرف سے ہی آؤ. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, اور اللہ سے ڈر جاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اور اللہ تعالی سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو, تاکہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو سکو. یہ ایک احکامات اس آیت میں دیے گئے, اور آگے اللہ رب العزت ایک حکم دے رہے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. ان آیات میں ایک نیا حکم شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے جاتے ہیں, اور مدینہ منورہ میں احکامات میں ایک بہت بڑا حکم آیا ہے, اور وہ ہے جہاد کا, کہ اللہ کے راستے میں قتال کر سکتے ہو اور جہاد کر سکتے ہو. پہلے شروع میں اس حکم کو جو ہے اجازت دی گئی کہ تمہیں اجازت ہے قتال کرنے کی, کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو اس کی اجازت بھی نہیں تھی, اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا, اور پھر اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا, جیسے کہ آگے کی آیات میں آ جائے گا. اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, اللہ کے راستے میں تم قتال کر سکتے ہو, اللہ کے راستے میں جہاد کرو, لیکن وَلَا تَعْتَدُوا, زیادتی نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے, اس میں ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ دین اسلام وہ مذہب ہے, وہ دستور ہے, جس نے لڑائی کے اور قتال کے بھی ہمیں اصول دیے ہیں. دین اسلام کی خوبیوں میں ایک یہ خوبی بھی ہے کہ دین اسلام نے ہمیں جو ہے لڑائی کے بھی اصول دیے ہیں کہ اس طرح کر کے جنگ کرنی ہے. جنگ کے اصول کسی مذاہب میں نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں, جو تم سے قتال کر رہے ہیں تم ان لوگوں سے قتال کرو, لیکن زیادتی نہ کرو. زیادتی کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ عورتوں اور بچوں پہ اور بوڑھوں پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے. اسی طرح جو زمینیں ہوتی ہیں, جو اس میں جو ہے آباد چیزیں ہوتی ہیں, انہیں برباد نہ کیا جائے. جو لوگ آگے سے لڑنے کے لیے آئے ہوں انہیں کے ساتھ ہی صرف لڑا جائے. یہ ہے اسلام کے احکامات. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ جب بھی تمہیں موقع ملے قتال کرنے کا تو اس وقت قتال کرو, جب بھی ان کے ساتھ تمہارا قتال ہونا طے ہو جائے تو پھر پوری طرح قتال کرو, اور ان کو بھی اسی طرح گھروں سے نکالو جس طرح انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا ہے. جیسے مسلمانوں کو ان کے علاقے سے نکالا گیا ہے, مسلمانوں کو بھی اجازت ہے کہ اب ان کافروں کو بھی ان کے علاقے سے جو ہے وہ نکالیں. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ہے قتال کرنا, اور ایک ہے دوسروں پہ ظلم اور زیادتی کرنا, فتنے بھرپا کرنا. اللہ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, اسلام تو جہاد کا حکم دے رہا ہے, لیکن ان لوگوں نے جو فتنے بھرپا کیے تھے اسلام کے خلاف, وہ اس قتال سے کہیں بڑے ظلم اور زیادتیاں تھیں. یعنی یہ ظلم اور زیادتی کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے, لیکن جو فتنہ بھرپا کیا جاتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ مسجد حرام میں, حرم کی حدود میں کبھی قتال نہ کیا جائے, جب تک کہ وہ لوگ جو ہیں اگر آگے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا جاتا ہے حرم کی حدود میں, تو اس وقت مسلمان اپنا دفاع کرتے ہوئے تو کر سکتے ہیں, لیکن ابتداءً حرم کے اندر جو ہے قتال کرنے سے منع کیا گیا ہے. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, لیکن اگر وہ لوگ باز آ جائیں, اسلام میں داخل ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی کہ اس قتال کا, جو جہاد کا اسلام کا حکم ہے, اس میں مقصد کیا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اس جہاد کے حکم کا جو مقصد ہے, حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, کہ زمین میں فتنہ نہ ہو, ظلم نہ ہو. دیکھیں اسلام کبھی بھی کسی کو تلوار کے زور پہ اور طاقت کے زور پہ اسلام میں داخل نہیں کرتا ہے. اسلام یہ گنجائش موجود ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مذاہب جو ہیں وہ رہتے رہیں اور اسلام انہیں اسی طرح کا امن دے گا، اسی طرح کے برابر حقوق دے گا جو مسلمانوں کے حقوق ہو سکتے ہیں، اور انہیں جو ہے کیونکہ مسلمان ان کی حفاظت انہیں امن دیں گے تو اس کے بدلے میں انہیں مسلمانوں کو جو ہے وہ جزیہ دینا ہوتا ہے. اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام جو ہے ظلم کی اجازت دیتا. یہ اس جہاد کا مقصد ہوتا ہے کہ ظلم کو روکا جائے اور اللہ کا دین غالب رہے. اللہ کا دین غالب رہے. اللہ تعالی نے جس اس کائنات کو بنایا ہے، جو اس کا بنانے والا ہے، وہ یہ حق تو رکھتا ہے کہ اس کے ماننے والے اور اس کا دین اور مذہب جو ہے وہ تمام ادیان پہ غالب رہے. یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اگر وہ ظلم سے باز آ جائیں تو ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. آگے جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حرمت یعنی حرم کی حدود میں قتال نہیں ہو سکتا، ایسے ہی حرمت والے مہینوں میں بھی قتال نہیں کرنا چاہیے. اسلام میں 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے قرار دیے گئے، یعنی حرمت کا معنی ہے عزت اور احترام والے مہینے، اور ان 4 مہینوں کی عزت اور احترام جو ہے یہ اسلام میں آنے سے پہلے بھی کافروں میں موجود تھا، لیکن اسلام نے مزید اس کی حرمت کو برقرار رکھا. اور ان کے اندر کوشش یعنی حکم یہ ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان 4 مہینوں میں گناہ کرنے سے جو ہے وہ باز رہو. ویسے تو انسان کو پوری زندگی گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کو زیادہ اس چیز کی ترغیب دی جاتی ہے کہ رب کی طرف متوجہ ہو جا، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ. ان میں یہ 4 مہینے حرمت والے بھی ہیں. یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ کون سے یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، سورۃ توبہ میں بتایا گیا 4 مہینے ہیں. اور یہ کون سے ہیں؟ ایک رجب کا مہینہ ہے جو رمضان سے 1 مہینہ پہلے چھوڑ کے آتا ہے، اور 3 مہینے لگاتار ہیں. 3 مہینے جو ہیں لگاتار ہیں، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ. 3 مہینے لگاتار ہیں، اور 1 مہینہ جو ہے وہ الگ سے آتا ہے، رجب کا مہینہ ہے، جنہیں اللہ نے حرمت والا عزت والا قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان میں قتال نہ کیا جائے. اب ان مہینوں کے اندر اگر کافروں کی طرف سے کوئی زیادتی اور شروع ہو جائے تو ان مہینوں میں بھی مسلمان اپنا دفاع کر سکتے ہیں. کافر لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا تم نے حرمت والے مہینوں میں قتال کیا ہے، کیونکہ ان کا احترام تو کافر بھی کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا والحرمات قصاص، اگر وہ اس کے حرمت کو پامال کر سکتے ہیں تو مسلمانوں نے اپنا بچاؤ کیا ہے. اس لیے مسلمان جو ہے والحرمات قصاص، انہوں نے حرمت کو توڑا ہے تو مسلمانوں نے ان کے مقابل میں توڑنا ہوتا ہے. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو تم اس پر اس سے بدلہ لو، اس طرح کر سکتے ہو جیسے اس نے کیا ہے. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين، اور یہ جان لو کہ اللہ کی ذات ان لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقین ہوں گے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے یا جہاد کے کچھ اجمالی احکامات ان آیات میں بیان فرما دیے ہیں، تو ایک اہم چیز جس کا تعلق جہاد سے بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی آج کل کے دنوں میں بھی ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے یا اللہ کے راستے میں جانے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لو گے تو ایسا ہی سمجھو جیسے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے، نیک و کار لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ تھے ان آیات میں ایک کچھ اجمالی سے احکامات۔ آگے اللہ نے ایک چند آیات میں حج کے احکامات کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کی ابتدا ہے اس آیت سے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ سمجھا دینا چاہتا ہوں اس ٹکڑے سے کہ حج اور عمرہ اگر شروع کر لیا جائے تو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کو میں یہاں پہ چونکہ مسائل ہیں تو میری کوشش یہ ہوگی کہ مسائل پورے کے پورے سمجھ میں آ جائیں۔ نماز فرض ہے، جب انسان اللہ اکبر کہہ کے فرض نماز شروع کر لیتا ہے تو اب اس کا سلام تک پورا کرنا بھی فرض ہے اور پڑھنا بھی فرض تھا، لیکن نفل نماز ہے، انسان نے اللہ اکبر کہہ کے نفل نماز کو شروع کر لیا، اب سلام پھیرنے تک پڑھنا لازم ہے یا درمیان میں چھوڑ سکتا ہے؟ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ نفل نماز کو انسان درمیان میں چھوڑ سکتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے شروع کی، درمیان میں نماز میں یاد آ گیا کہ میرا فلاں کام بہت ضروری تھا، بہت اہم ہے یا کسی وجہ سے، تو نفل نماز کو انسان پوری کیے بغیر درمیان میں چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ روزہ ہے، انسان فرض روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور فرض روزے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر نفلی روزہ رکھا ہے اور بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے انسان کو کچھ یہ سوچ لیتا ہے کہ چلو میں نفلی روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں، تو درمیان میں پانی پی کے دن کو روزہ جو ہے وہ توڑ سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ نفلی عبادات میں ایسے ہے، لیکن حج اور عمرہ ایسا ہے کہ اس آیت سے جو ہمیں مسئلہ سمجھ آیا کہ حج اور عمرہ ایسا ہے کہ حج اور عمرے میں کو جب شروع کر دیا گیا، خواہ وہ نفلی ہے، حج کو چونکہ انسان کے اوپر ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے جب اس کو استطاعت ہو، تو ایک دفعہ جو ہے وہ کرنا جو ہے اس پہ لازم ہے، اور ایک دفعہ کے بعد انسان جتنی دفعہ بھی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے نفل ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ نفل ہے۔ تو نفلی طور پہ نفل جو حج ہے اور عمرہ ہے، انسان اگر شروع کر دیتا ہے تو اسے پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے حج اور عمرے کی عبادت میں اور باقی عبادات میں۔ دلیل کیا ہے؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو جو ہے وہ تم پورا کر سکتے ہو، حج اور عمرے کو پورا کرو، آرڈر ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں ہم چل رہے ہیں کہ حج اور عمرے کو پورا کرو، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہاں اگر انسان حج کی نیت سے جا رہا ہے، عمرے کی نیت سے جا رہا ہے اور پھر اسے روک دیا جائے تو وہ کوئی نہ کوئی قربانی جو ہے وہ لازمی دے گا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے موقع پہ عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وہیں پہ قربانیاں دیں اور سر منڈوایا اور واپس چلے گئے تھے، اور اگلے سال جو ہے وہ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور انسان کی اگر قربانی وہاں پہ جا کے ہوئی ہو، اور انسان نے اگر قربانی خود نہ کی ہو اور کسی دوسرے کے ذمہ لگا دی ہو، تو جب تک قربانی نہ کی جائے اس وقت تک جو ہے وہ بال منڈوانے نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح حج کے مسائل میں یہ مسئلہ ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے تو جان بوجھ کے احرام کی حالت میں کسی بال کو نہیں کاٹا جا سکتا ہے، لیکن اگر بال بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے انسان کو بال جو ہے وہ کٹوانے پڑ گئے ہیں، تو پھر اس کا فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ جو ہے وہ روزے ہیں، اسی طرح یہ روزوں کی جگہ پہ چھ مسکینوں کا، مفسرین جیسے اس کی تشریح فرماتے ہیں، چھ مسکینوں کا کھانا ہے، یہ ایک جو ہے کوئی بکری وغیرہ جو ہے اللہ کے راستے میں فدیہ کے طور پہ دینی ہے۔ اگر کسی انسان کو بال منڈوانے پڑ جائے تو اسے جو ہے فدیہ من صیام او صدقۃ او نسک، اس میں اختیار ہے، کوئی بھی ان میں سے جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ حج کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے حج افراد، اور ایک ہے حج قران، اور ایک ہے حج تمتع۔
حج افراد یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف حج کی نیت سے جاتا ہے اور احرام باندھتا ہے تو اس میں حج ہی کا نام لیتا ہے، لبیک اللہم حجتن، حج کی نیت کر کے جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ حج قران، جس میں انسان عمرے اور حج کی اکٹھا ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے، اسے جو ہے وہ حج قران کہا جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ حج تمتو ہے کہ انسان اپنے گھر سے عمرے کی احرام باندھ کے جاتا ہے اور پھر حج کا جب ٹائم شروع ہوتا ہے 8 ذوالحجہ کو، یوم ترویہ کو، تو پھر مکہ سے احرام باندھ کے آگے حج کے لیے جاتا ہے. تو اس میں حج اور عمرہ الگ الگ ہوتا ہے، اسے حج تمتو کہا جاتا ہے. حج قران میں یا حج تمتو میں قربانی دینا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، قربانی دینا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. یہ اللہ نے مسئلہ بیان فرمایا، فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استیسر من الهدی. اب انسان نے حج قران، حج تمتو کرنا ہے، ہم لوگ اب جب جتنے بھی لوگ جاتے ہیں تو یہ حج تمتو ہی کرتے ہیں، حج تمتو ہی کرتے ہیں کہ عمرہ کر کے جو ہے وہ احرام کھول دیتے ہیں، عمرہ کر کے اور پھر حج کے لیے الگ سے کیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے جو انسان یہ قربانی نہ دے سکتا ہو تو پھر جو ہے وہ 3 روزے حج کے ایام میں رکھ لے، اور پھر باقی جو ہے وہ باقی روزے جو ہے وہ واپس آ کے اپنے علاقے میں پہنچ کر وہاں پہ رکھ لے، تو یہ 10 روزے پورے ہو جائیں گے اس کی اس قربانی کی طرف سے. فمن لم يجد فصيام 3 ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک 10 کاملہ ذلک لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو باہر سے دور سے جو ہے وہ آئے ہوئے ہوں. واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. اور یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سخت عقاب والا ہے. ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ آیات کے اختتام پہ سورۃ بقرہ میں بار بار یہ کہا جائے گا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ، گناہ سے دور رہو. کیونکہ اصل مقصد عبادات کا یہی ہے کہ انسان کے اندر اپنے رب کا ڈر پیدا ہو جائے اور انسان گناہوں سے جو ہے وہ پرہیز کرے اور دور رہے، یہ مقصد ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حج کے مسائل بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا ہے کہ حج کے مہینے معروف ہیں، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. حج کے مہینے کون سے ہیں؟ انسان شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں. یعنی مثال کے طور پہ آپ حج کی نیت سے جانا چاہتے ہیں تو کیا آپ حج کا احرام رمضان سے پہلے سے ہی باندھ کے مکہ میں چلے جائیں؟ یہ جائز نہیں ہوتا. حج کا احرام باندھنا ہے تو وہ حج کے مہینوں میں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ جو ہے حج کے مہینے ہیں، انسان ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ سکتا ہے، اس سے پہلے انسان حج کا احرام نہیں باندھ سکتا. اب انسان اگر حج کرنا چاہتا ہے تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. قرآن مجید نے 3 قسم کے گناہوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، یعنی جس کو اہمیت دی ہے کہ حج کرنے پہ جا رہے ہو تو 3 قسم کے گناہوں سے تو لازمی بچنا ہے. فلا رفث، ایسے گناہ جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہوں، بے حیائی والے گناہوں سے بچنا ہے. ولا فسوق، فسق و فجور، جو انسان بڑے گناہ کر سکتا ہے، فسق و فجور، ان سے پرہیز کرنا ہے. اور تیسرا ایک اہم گناہ، ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑا، اس سے جو ہے وہ دور رہنا ہے. الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور آگے اللہ نے فرمایا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ کوئی بھی نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. اور آگے اللہ نے ایک اور چیز بھی بتائی کہ انسان یہ کہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، لہذا مجھے حج کے لیے جو ضروریات ہیں سفر کی، وہاں رہنے کی، ان کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی مجھے دے گا. توکل یقیناً اللہ پہ کرنا چاہیے لیکن دنیا کے اسباب اختیار کر کے انسان کو سفر کے لیے جو زیادہ راہ ہوتا ہے یہ لے جانا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو حج کی طرف جاتے اور کہتے کہ ہم تو متوکلین ہیں اور توکل کریں گے، سب کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں حج پہ کرنے کے لیے اور پھر وہاں جا کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، وہ تزودو، زیادہ راہ لے کے جایا کرو۔ حج فرض ہی تب ہوتا ہے جب انسان حج کے اخراجات اور اگر اس کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا خرچہ اٹھانا اس کی ذمہ داری ہے، جب انہیں خرچہ پورا دے سکتا ہو اور پھر حج کے آنے جانے کے سب اخراجات برداشت کر سکتا ہو، وہاں رہنے کے اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہو، تو تبھی جا کے حج فرض ہوتا ہے، تبھی جا کے جو ہے وہ حج جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لیکن یاد رکھ لو سب سے بڑا زیادہ راہ یہ بھی ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، انسان جو ہے وہ تقوی اختیار کرے، سب سے بڑا زیادہ راہ یہ بھی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، پھر آیت کے اختتام میں وہی حکم ہے کہ مجھ سے ڈر جاؤ، اے عقل والو مجھ سے ڈر جاؤ۔ اچھا آگے ایک اور بات، ایک آگے جو ہے وہ ایک اور بات بھی سمجھا دی گئی کہ ایک اور بات بھی سمجھا دی گئی جی کہ انسان جب حج کے لیے جا رہا ہے، انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو ظاہر ہے سفر کیا ہے انسان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج کے لیے جانا ہے تو خالص حج کے لیے جانا ہے، حج کے ساتھ ساتھ کچھ اور نہیں کام کر سکتے۔ مثال کے طور پہ انسان حج کے لیے گیا ہے تو ساتھ ساتھ وہاں پہ حالات پہ غور کر لے کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، کچھ مال یہاں لا کے بیچنا چاہتا ہوں، کچھ یہاں سے مال لے جا کے اپنے ملک میں بیچ دیتا ہوں، تو کیا حج کے ساتھ ساتھ انسان کوئی دوسرا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ میرا تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ میں جو ہوں حج کرنے کے لیے گیا ہوں تو وہاں سے ایک قلم بھی نہیں لے کے آیا ہوں اور یہ میرا جو ہے وہ تقوی ہے اور یہ میرا تقوی کا ایک نتیجہ ہے، تو نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر اس حج کے سفر میں کچھ اور بھی فائدہ اٹھانا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ پابندی نہیں ہے، کر سکتے ہو، اجازت ہے۔ اور جب عرفات سے واپس لوٹو، منا کی طرف آؤ اور مزدلفہ میں ٹھہرو، تو اس وقت یہ یاد رکھیں کہ حج کا فریضہ ایسا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ حج کا نظام شروع ہوا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے۔ تو مشرکین مکہ، یہ عرب کے لوگ حج کیا کرتے تھے لیکن ہر ایک نے اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ رد و بدل کی ہوئی تھی۔ حج کے جو موسم ہوتے ہیں، ان موسموں میں عرفات میں لوگ منا میں مزدلفہ میں جمع ضرور ہوتے تھے۔ اسلام نے بھی حج کا فریضہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا رہا ہے، تو اس کے اندر جو غلط چیزیں تھیں انہیں جو ہے وہ ختم کیا اور صحیح چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ داخل تھی۔ جب لوگ عرفات سے واپس لوٹتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کا، اپنی قوموں کا، اپنی عصبیت کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ واپس لوٹو، عرفات سے واپس آؤ، تو وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے ہیں، قریش لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے۔ دیکھیں یہ بیت اللہ ایسا ہے کہ ایک تو مسجد حرام ہے جہاں کعبہ ہے، ایک مسجد حرام کے علاوہ مکہ کا جو شہر ہے اس سے تھوڑا سا باہر ہو کر کچھ ایسا علاقہ ہے جس کو حرم قرار دیا گیا ہے۔ حرم، یہ حرم کی حدود ہیں، یعنی حرم کا مطلب ہے احترام کا علاقہ۔ وہ صرف اور صرف یہ کعبہ یا مسجد حرام نہیں بلکہ مکہ کا پورا شہر بھی ہے، اور مکہ کے شہر کے حدود سے باہر تک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کو بھی حرمت والا قرار دیا ہوا ہے۔ اسی طرح مدینہ کی بھی حدود ہیں حرم کی، مدینہ کا بھی ایک علاقہ ہے جو حرم کا علاقہ ہے۔ تو یہ جو میدان ہیں، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہیں، تو اس میں منا اور مزدلفہ منا اور مزدلفہ جو ہیں وہ آتے ہیں حرم کی حدود کے اندر، اور عرفات ایسا ہے جو کہ حرم کی حدود سے باہر آتا ہے۔ تو قریش لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم چونکہ قریشی ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ یہ لوگ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے تو اللہ نے یہاں پہ حکم دیا، تم افیض من حیث افاض الناس، تم اے لوگو اہل مکہ تم بھی وہاں سے لوٹ کر آؤ جہاں سے دوسرے لوگ لوٹ کے آتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ ثم افیض من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب حج کے یہ مسائل احکامات پورے کر لو تو وذکر اللہ کما ہدا وذکروہ کذکرکم آباءکم، عرفات اور پھر مزلفہ سے جب منا میں واپس آتے اور ٹھہر کر اپنے آبا و اجداد کے جو ہے وہ قصیدے گاتے اور اپنی قوموں کی عصبیت ذکر کرتے تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے ان قوموں کے تذکروں کی بجائے اللہ کا ذکر کیا کرو، جس طرح کہ تم اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے اس سے کہیں بہتر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور ان لوگوں کی طرح دعائیں مت کرو کہ جو لوگ کچھ لوگ یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، وہ سارے صرف اور صرف دنیا کو مانگتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم دنیا نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی مانگو، اور ایک جامع ترین دعا اللہ نے ہمیں یہاں پہ سکھائی ہے، اور وہ کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بھلائی جمع ہو جاتی ہے۔ جو انسان کہے کہ کوئی ایسی دعا مجھے بتائیں جس میں ہر قسم کی اچھائی دنیا کی بھی آخرت کی بھی جمع ہو جائے، تو وہ دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ جو لوگ اس طرح دعائیں کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا حصہ انہیں پورا کا پورا دے گا، اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ 8 ذوالحجہ کو منا میں جانا ہوتا ہے، 9 ذوالحجہ کو عرفات میں جانا ہوتا ہے، اور پھر شام کو جو ہے واپس مزدلفہ میں پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر آگے 10 ذوالحجہ کو واپس آ جاتے ہیں منا میں۔ 10 ذوالحجہ کو قربانی کا دن ہوتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اب جو ہے وہ اس 3 دن رہنا ہوتا ہے، 3 دن جو ہے وہ رہنا ہوتا ہے، 11, 12, 13، یعنی 10 کو تو منا میں پہنچے ہیں اور 10 کے بعد 11, 12, 13 ذوالحجہ کو بھی منا میں ٹھہرو۔ ہاں اجازت ہے اگر کوئی انسان 2 دن پورا کر لے اور 3را دن نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی انسان 2 دن پورے کر کے چلا جائے گا تو بھی اسے اجازت ہے، اور اگر کوئی انسان 3 دن پورا کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، تقوی کے لیے ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کی صفات بیان کر کے ایک تجزیہ بیان فرمایا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ایک قسم کے یہ لوگ ہیں۔ یہ آیات کے شان نزول میں بتایا جاتا ہے کسی خاص شخصیت کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیات عام ہیں۔ حج کا احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اچھے اور برے کی تھوڑی سی تمیز بتا دی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ بات کرنے میں تو بڑی ان کی اچھی بات لگے گی، بڑی اچھی جی یہ بڑی اچھی بات کرتا ہے، اور اپنی بات کو پختہ کرنے میں وہ قسمیں بھی اٹھا دیں گے، حالانکہ وہ بہت بڑے جھگڑالو یا ضدی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جب زمین میں فساد مچاتے ہیں اور زمین کے اندر جو ہے کھیتی باڑی اور تباہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے فساد یعنی جو زبان سے میٹھے ہوں اور اندر سے جو ہے دوسرے لوگوں کو کاٹنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب ان کی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا جرم یہ ہے تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو ہماری بےزتی ہے, یہ تو بےزتی ہے. اور وہ جو ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے, ولا بئس المہاد. ایسے لوگوں سے بچو. اور کچھ اچھے دوسرے لوگ بھی ہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, کہ لوگ اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی رضا کو خرید لیتے ہیں. ان آیات کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ مکہ مکرمہ میں روم کے رہنے والے تھے, مکہ مکرمہ میں آیا کہ آباد ہو گئے اور یہاں کے تجارت کی کاروبار کیا, اور تجارت اور کاروبار میں اللہ نے انہیں ترقی دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے ظہور پہ وہ مسلمان ہو گئے, اور مسلمان ہونے کے بعد جب ہجرت کرنے کے لیے مدینہ جانے لگے تو کافروں نے کہا کہ اے صہیب, تو یہاں آیا تھا اور یہاں سب کچھ تو نے کمایا تھا, اپنا مال اور دولت تو نے یہاں سے کمایا, لہذا چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال سب کچھ انہیں دے دیا اور جو ہے خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صہیب نے بڑی نفع بخش تجارت کر لی ہے, بڑے نفع کا سودا کیا ہے. تو یہ ہے وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اس طرح کر کے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو, حج کے یہ مسائل بیان کرنے کے بعد, اصل میں حج کے مسائل کے بعد انسان اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اچھے اور برے لوگوں کی تھوڑی سی صفات بیان کی ہیں. اس کی کیا حکمت ہے؟ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ عالم, حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حج کرنے کے بعد سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تم نہ جانے اب کتنے بڑے ہو گئے ہیں, اور ہم تو جیسے ہمیں تو سب کچھ جو ہے وہ معاف ہو گیا ہے, اور اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں نیکیوں میں فلاں میں کہ ہم سے آگے کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو اور نیچا کرتے ہیں, اور نیچا کرتے ہیں, وہ سب کچھ گوا دیتے ہیں اپنے اللہ کے راستے میں, وہ ہیں اصل میں نیکوکار لوگ. اور پھر اللہ نے فرمایا ہے, ایک ایسا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, آمنو کہہ کے اے ایمان والو, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام لائے ہو تو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, تھوڑے تھوڑے نہیں, اسلام میں آنا ہے تو پھر پورے پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, پورے پورے جو ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے پیروں کی قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان جو ہے کبھی یک دم نہیں آ کے گمراہ کرتا, سٹیپ بائی سٹیپ کچھ چیزیں. پہلے آپ کو ایک مثال دے کے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب کوئی دیوار ٹوٹتی ہے تو یک دم پوری دیوار نہیں گرتی ہے, پہلے اس کا کلر خراب ہوگا, پھر اس کا پلستر خراب ہوگا, پھر اینٹیں ٹوٹنا شروع ہوگی اور پھر جا کے گرے گی. شیطان جو ہے وہ یک دم اسلام سے کفر میں نہیں لے جاتا ہے, پہلے اسلام کے اندر ڈھیلا پن کرتا ہے کہ وہ انسان جو ہے نوافل کو چھوڑ دے, نفل چیزیں ان کو چھوڑنا شروع کر دے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر جو فرائض ہیں ان کو چھوڑنا شروع کر دے, پھر پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں اور پھر ایک دم بڑے گناہوں میں لے کے آتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یاد رکھ لو, انہ لکم عدو مبین, فان زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم, اگر اللہ کی طرف سے دلائل آنے کے بعد, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلائل آنے کے بعد تم پھسل گئے تو یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے, اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضى الامر والى الله ترجع الامور, کیا ایسا یہ مت ان لوگوں کی طرح انتظار کریں, یعنی وہ لوگ, اشارہ تو کافروں کی طرف ہی ہے لیکن یہ ہے کہ بات گویا کہ سب کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اس دن کا کیا انتظار کر رہے ہو جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فی ظلل من الغمام, بادلوں میں فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا, یعنی قیامت کا انتظار کر رہے ہو, جس دن سب چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا اس کا انتظار نہ کرو اور اپنے آپ کو اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ. اور آگے فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتینا من آیات بینا، ذرا بنی اسرائیل کو دیکھ لو، بنی اسرائیل کے بارے میں پوچھ لو، انہیں دیکھو اللہ نے کتنے انہیں آیات، کتنے دلائل دیے. یعنی مطلب یہ کہ تم دلائل کے انتظار میں مت بیٹھے رہو کہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہمارے اوپر ہونا چاہیے، اور کچھ احسانات ہونے چاہیے، اور کچھ نشانی آنی چاہیے، تبھی ہم داخل ہوں گے اسلام میں. نہیں، انتظار نہ کرو. اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالتا ہے اس کے آنے کے بعد، تو یاد رکھ لو کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. کافروں کے لیے یہ مزین ہے، یعنی دنیا جس کو ہم حاصل کر کے بہت بڑا بننا چاہتے ہیں، یہ اصل میں کافروں کا گھر ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا مزین کی گئی ہے. وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، اور متقی یا اللہ سے ڈرنے والوں کے سے جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں ایمان والوں سے، حالانکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوں گے قیامت والے دن ان کے اوپر ہوں گے. وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کان الناس امتا واحدا، کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اللہ نے فرمایا کہ یہ امت، یہ انسانیت ساری کی ساری ایک ہی دین پہ تھی، اللہ کے توحید پہ تھی، اللہ تعالی کی توحید پہ تھے. اور کچھ ایسی روایات میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 9 صدیوں تک جو ہے لوگ سارے کے سارے توحید پہ ہی قائم رہے. اس کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا جو خوشخبریاں لے کے آئے، ڈرانے کے لیے آئے، اور ان کے ساتھ کتاب کو اور دلائل کو نازل فرمایا. لوگوں نے دلائل کو جاننے کے بعد جان بوجھ کے جو ہے وہ بغاوت کی. اللہ جو ایمان لائے اللہ نے انہیں ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ صحیح راستہ جو ہے وہ دکھا دیا اپنے حکم سے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے، جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پہ جو ہے وہ چلاتا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی توفیق اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے. یہ قرآن یا اللہ تعالیٰ کے انبیاء رہنمائی تو سب کے لیے لے کے آتے ہیں، لیکن جب انسان ماننا شروع کر دیتا ہے نا، جب انسان ماننے کی طرف آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید اس کے لیے آسانیاں آتی ہیں، آسانیوں کے اوپر آسانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. پہلے ماننے کی طرف چل، پھر اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور آگے اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ لوگوں کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تھوڑا سا یعنی اسلام کا کام کر لیں گے اور اللہ کی مدد فوراً ہمارے اوپر آ جائے گی؟ نہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اسلام ہمیں ایک صبر سکھاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم 2 نمازیں پڑھ لیں، 2 روزے رکھ لیں اور کہیں کہ ہمارے لیے بھی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ذرا پہلے لوگوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، انہیں جو ہے بھوک دے کے، تکلیف دے کے جھنجھوڑے گئے جیسے کہ جھنجھوڑا جانا ہے، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، اور پھر اللہ کی مدد آن پہنچی. اور یاد رکھو الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، لیکن پہلے کچھ کر کے دکھاؤ، پہلے کچھ بن کے دکھاؤ، پھر اللہ کی مدد آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کان سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ لگا دے اور اللہ تعالیٰ سب خزانے ہمارے لیے زمین کے نکال کے اور ہمیں جو ہے وہ پوری زمین پہ جو ہے غالب کر دے. نہیں، پہلے کچھ کر کے دکھاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. الا ان نصر اللہ قریب. اور آگے مسائل میں اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ان میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرنا چاہیے، یعنی کن پہ خرچ کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ خرچ کرو اپنے والدین پہ، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، اور جو بھی کوئی بھلائی کرو گے، جو بھی کوئی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا تم نیکی کر رہے ہو، اللہ کو سب علم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس حکم کو پیچھے کی آیات میں حکم دے کے فرمایا تھا، اب یہاں پہ اس کو ایک اور طرح سے لازم اور فرض قرار دیا۔ فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وہ لوگوں، تمہارے اوپر قتال کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کی خوبیوں میں ایک یہ خوبی ہے کہ جہاد فرض ہے ظلم کو روکنے کے لیے، اور اسلام کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، جس طرح پیچھے گزرا ہے، اور یہاں اس کو فرضیت اس طرح نازل فرمائی کہ وہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، فرض کیا گیا ہے۔ اور شاید یہ مت سمجھو کہ تمہارے لیے ہے تو یہ ناپسندیدہ چیز، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اللہ نے فرمایا کہ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور آگے پھر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن ایام میں یہ سورت نازل ہوئی، ان ایام میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ سے حرمت والے مہینے میں ایک قتال ہو گیا تھا، قتل ہو گیا، اور انہیں غلط فہمی تھی، ان کے نظر میں تھا کہ شاید ابھی مہینہ نہیں شروع ہوا، حالانکہ حرمت والا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ اب یہ واقعہ جب پیش آیا تو ادھر دوسری طرف یعنی مکہ کے مشرکین نے اس کو بہت بڑا جو ہے وہ ایشو بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ حرمت والے مہینوں میں بھی جائے قتال کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اصل میں حرمت والے مہینوں کا احترام عرب میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ اس وقت میں بھی بہت زیادہ احترام تھا۔ اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرمت والے مہینے میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور عرب کی تجارت پوری حرمت والے مہینوں میں ہوتی تھی، کیونکہ ان چار مہینوں میں جو ہے کوئی ڈاکو کسی قافلے کو لوٹتے نہیں تھے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ تو ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا جو غلط فہمی سے ہو گیا، تو کافروں نے جب اس مسئلے کو اٹھایا تو اللہ نے فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی ایک بڑا گناہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، وہاں سے لوگوں کو نکالنا، یہ اس قتال سے کہیں بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے قتال سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اللہ نے فرمایا کہ کافر تو تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں دین سے ہٹا کے رہیں، لیکن یاد رکھ لو کہ اگر کوئی انسان دین میں داخل ہونے کے بعد پیچھے ہٹ گیا اور کفر کی حالت میں اسے موت آ گئی تو اس کے سارے اعمال اور سب نیکیاں جو ہے وہ برباد ہو جائیں گی، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کامیاب لوگ وہ ہوں گے کہ جو ایمان لائے، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، جہاد کی اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، یہ لوگ جو ہے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ جو ہے بیان فرمایا، اسلام جو ہے وہ تدریجن آیا ہے، آہستہ آہستہ اس کے کچھ احکامات آئے۔ عرب کے اندر جو محبوب چیزیں سمجھی جاتی تھیں، اور اس وقت بھی دنیا میں ایک بڑی چیز جو ہے لوگ اس کو عیاشی کی چیز سمجھتے ہیں، شراب پینا۔ شراب پینا جو ہے یہ جو ہے عربوں کے اندر بھی بہت زیادہ تھا، اس کی حرمت تدریجن یعنی آہستہ آہستہ ہوئی ہے. شروع میں یہ بتایا گیا کہ شراب پینا اچھا نہیں ہے, پھر بتایا گیا کہ نماز کبھی بھی شراب پی کے مت پڑھو, اور پھر اللہ تعالی نے حکم نازل کیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. پھر ایسا آرڈر آ گیا کہ یہ شراب جوا سب حرام ہے, اس سے دور رہو. تو شروع کا جو حکم آیا ان احکامات میں سے یہ حکم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا, یسألونک عن الخمر والمیسر, جوئے اور شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, تو آپ کہہ دیجئے کہ فیہما اثم کبیر, کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ بھی تو لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن اثمہما اکبر من نفعہما, ان کا نقصان یا ان کا جو ہے وہ گناہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے. تو شراب میں شروع میں اس طرح کر کے اس میں جو ہے وہ یعنی شروع میں بتایا گیا کہ اس سے بچنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, اور پھر آگے چل کے اس کی حرمت جو ہے وہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالی سورۃ انعام میں جو ہے وہ آیات آ جائیں گی جہاں اللہ تعالی نے اسے بالکل حرام قرار دے دیا تھا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بھی فرما دیا کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں ماذا ينفقون, ہم کیا چیز خرچ کیا کریں, اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جتنا زیادہ خرچ کر سکتا ہو اللہ کے راستے میں کرنا چاہیے, لیکن ایک چیز تو لازمی کرنی چاہیے کہ انسان کی ضروریات سے زائد جو چیز بچ جاتی ہے اسے جو ہے انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مال جمع کرنا اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے, تبھی ہی تو زکوٰۃ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس مال پڑا رہے, تب جا کے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اجازت ضرور ہے, لیکن افضل کیا ہے کہ انسان جو ہے جو اس کی زائد بچے ضروریات سے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. ماذا ينفقون قل العفو كذلک يبين الله لكم الآیات لعلكم تفلحون, اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کر کے تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ جو ہے تم سمجھ حاصل کرو اور تم جو ہے غور فکر کرو اللہ کے احکامات میں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں تمہارے لیے جو ہے واضح بیان فرمائی ہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ یتیموں کا ظاہر ہے کہ جب ہم نے حقوق کا خیال رکھنا ہے تو ہاں یتیم لوگ, یتیموں کی کفالت اسلام میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا رہا ہے, اور شاید یہ ہے کہ یہ ہمارا اس دور میں کچھ المیہ ہے کہ اس طرف غور نہیں کیا جاتا, اور یا یہ ہے کہ اس دور میں یتیم جو ہے آج کی بہ نسبت کچھ زیادہ تھے. وجہ یہ تھی کہ جنگوں میں شہید ہوتے تھے مسلمان, ان کے پیچھے جو ہے اہل و عیال پیچھے رہ جاتے تھے, اسی طرح اس کے علاوہ بھی کچھ اسباب تھے جن اسباب کی وجہ سے معاشرے میں یتیم کا خیال رکھنا اس کی جو ہے اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے, اور اس اہمیت کے پیش نظر اگر کوئی انسان یتیم کی کفالت کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کس طرح کر کے کیا اس کے ساتھ مل بیٹھ کے کھا سکتا ہے, اور اگر اس کا وراثت میں کوئی مال پہلے سے موجود ہے اس یتیم کا اور یہ انسان اس کا کفیل بنا ہے اس کا سنبھالنے والا بنا ہے, تو کیا یہ اس کے مال کو استعمال کر سکتا ہے, اس کے ساتھ اختلاط کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ احسن طریقے سے نیکی کے اور خیر خواہی کے ارادے سے اگر تم خلط ان کو اپنے ساتھ ملا کر رکھو گے اور ان کے مال کو حفاظت کر کے ان کو اچھے کام میں استعمال کر کے خود بھی فائدہ اٹھا کے اور ان کو بھی فائدہ دے کے اس طرح کر کے کرو گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر ان کے مال کو برباد کرنا چاہتے ہو اور ان کے مال کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے حرام ہے. قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم. اور اس کے بعد ایک اہم مسئلے کو سمجھایا گیا, ایک اسلامی قانون اور ایک ضابطہ حیات دے دیا, ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن, مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا, مسلمان مرد کسی مشرک سے نکاح نہیں کر سکتا. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم, ایک مسلمان لونڈی کہیں بہتر ہے مشرکہ سے, اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی کیوں نہ لگے اس سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے, حرام ہے. اسی طرح ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنون, ایسے ہی کوئی عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، یعنی کوئی مسلمان مرد جو ہے وہ کسی مشرک عورت سے نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی مسلمان عورت جو ہے کسی مشرک سے نہیں کر سکتی، اگرچہ اسے غلام مسلمان مل رہا ہو تو وہ کہیں بہتر ہے. اولئک یدعون الی النار، اللہ نے وجہ بیان کی کہ کافر لوگ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی طرف تمہیں لے جانا چاہتا ہے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں نصیحت حاصل کر سکیں. تو یہ والا مسئلہ، مسلمان عورت کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی اور کوئی کافر اور کوئی مسلمان مرد جو ہے کسی کافر عورت سے نہیں نکاح کر سکتا. ہاں اس میں ایک شیخ کی اجازت ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی سورۃ مائدہ میں جا کے آئے گی، اور وہ اجازت یہ ہے کہ مسلمان مرد اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے. اب کوئی انسان یہ کہے کہ اہل کتاب والے بھی تو مشرک ہیں، بھئی یہود و نصارہ بھی تو مشرک ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرک ہیں، اور یہ ان کا شرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا. تو ایک قومی نسبت پیچھے سے جو ان کی اہل کتاب کے لحاظ سے ہے، یہ ان کے ساتھ ایک جو ہے یہ ایک انہیں گویا کہ ایک شرف یا ان کا ایک امتیاز ہے دیا گیا کہ مسلمان مرد ان کی اور اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھ لینا چاہیے، انسان جو دیندار ہو اور دوسری طرف اگر کوئی عورت جو ہے وہ بھی مسلمان ہے لیکن وہ عورت اس لڑکے کو برائی کے راستے پہ لے جا سکتی ہے، اس مرد کو گناہوں کے راستے پہ لے جا سکتی ہے اگرچہ مسلمان ہے، تو اس سے نکاح کرنے سے بچنے کا حکم ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے، شادی کرنے کے جو وجوحات بیان کی ہیں کہ تنکح المرأة لأربع، چار وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے دور، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کے جو ہے یعنی ان وجوہات سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے. تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها، کہ اس کے حسب و نصب کی وجہ سے، اس کے خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے. اور فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین کو مقدم رکھو. تو دین جو ہے یہ اصل بنیاد ہے مسلمان کے لیے، مسلمان کے لیے کہ وہ جب شادی کرنا چاہتا ہے تو مقصد اس میں یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکوں. یہ مین پوائنٹ ہے شادی کا. اب اگر کوئی انسان کسی کافر عورت سے کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر بھی یہ مین پوائنٹ ہوگا کہ یہ عورت اگر اسے اسلام سے دور لے جا سکتی ہے تو اس سے نکاح سے بچنا ہوگا. اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ میں اس عورت سے نکاح کر لوں گا، یہ اہل کتاب سے مجھے اجازت تو ضرور موجود ہے لیکن اس کے نکاح کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے مجھے کفر میں لے کے چلی جائے گی، یا میری اولاد کا خطرہ ہے کہ وہ کہیں کفر کے میں نہ چلے جائیں، تو ایسی صورت میں اس برائی سے بچنا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. ایسی صورت میں کچھ جائز چیزیں بھی ناجائز ہو جاتی ہیں. تو ان حالات کی وجہ سے کسی کافر عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ فی نفسہ قانون اور لا یہ ہے کہ مسلمان مرد کسی اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن دین کی حفاظت کہیں بدرجہ اولا لازم ہے. اگر کہیں انسان کو یہ پتا ہو رہا ہو کہ یہاں آ کے میرا دین چلا جائے گا تو پھر اس نکاح سے اس سے کرنا جو ہے بچنا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک میں المیہ کا یا ایک افسوسناک بات کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے. کچھ لوگوں کے مسائل سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ کافر یا اہل کتاب کے لوگ ہیں، وہاں پر اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے کسی مسلمان کے ساتھ کسی علاقے میں یا مسلمان کے ساتھ، تو وہ اتنے مطالبوں کی لسٹ لمبی کر دیتے ہیں کہ بعض دفعہ جو انسان اپنے آپ کو برائی سے بچانا چاہتا ہے وہ صحیح راستے یعنی اپنے لیے جائز راستہ تلاش کرنے کے لیے آتا ہے تو اتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں, یہ بھی پورا کرو وہ بھی پورا کرو وہ بھی پورا کرو, پھر وہ انسان اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے مجبوراً کسی جا کے کسی انگریز سے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ اہل کتاب سے جا کے نکاح کرتا ہے. تو یہ کچھ ایسے مسلمانوں کے اندر جو ہے برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے کہ جس کے دو چیزوں سے تم مطمئن ہو, اس کے اخلاق سے اس کے دین سے, تو اسے رشتہ دے دو. اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھ لو, تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, بہت بڑا فساد بہت بڑا فتنہ ہوگا. آج کل ہم لوگ نہ دین دیکھتے ہیں نہ دین دیکھتے ہیں نہ اس کا اخلاق دیکھتے ہیں, دیکھتے ہی ہیں کہ اس کے پاس پراپرٹی کتنی, اس کے پاس جاب کیسی ہے, اس کا فلاں کیا ہے, اس کا فلاں کیا ہے, اس کا فلاں کیا ہے, فلاں کیا ہے, حالانکہ ان چیزوں کے پیچھے رہتے ہوئے کل کو وہ اسے اس رشتے کو برباد کر دے, اس کے طرف غور نہیں ہوتا ہوتا. یاد رکھ لیں کہ ان چیزوں سے مجبور ہو کے کوئی انسان اہل کتاب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں سے اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں تمام چیزوں میں اسلام کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پہ قانون اور ضابطہ یہ دیا گیا ہے کہ کوئی مرد کسی غیر یعنی غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتا, اسی طرح کوئی عورت کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتی ہے, اور اہل کتاب سے ایک اجازت جو ہے وہ صرف اہل کتاب سے, مرد مسلمان ہے تو ان کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ اپنے دین کو جو ہے وہ بچا سکتا ہو. اور اس کے بعد مسائل ہیں کچھ معاشرتی مسائل میں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں. ان مخصوص ایام کے بارے میں یہود کے اندر یہ تھا کہ اگر عورت کے مہینے کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اسے ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا, اس سے ہاتھ لگانا چھونا سب کچھ جو ہے وہ گویا کہ اسے جو ہے وہ جانور سے بھی بدتر زندگی دے دی جاتی تھی. اسلام نے کہا نہیں, صرف یہ ہے کہ عورت اپنے مخصوص ایام میں ہے تو ان دنوں میں مرد اور بیوی آپس میں وہ اکٹھے یعنی وہ خاص تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بیٹھنا ہے, کھانا کھانا ہے, لیٹنا ہے, سب اجازت ہے, لیکن یہ ہے کہ مرد بیوی کا مخصوص جو تعلق ہوتا ہے اس کے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. جب عورت پاک ہو جائے اور اس کے بعد خامد اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے اس طرح جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے, جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اور فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکیزہ رہنے والوں کو جو ہے وہ پسند فرماتا ہے. تو عورت اپنے مخصوص ایام میں صرف اور صرف جو اسے منع ہے اپنے معاشرتی زندگی میں وہ یہ مانا ہے کہ وہ اپنے خامد سے خاص تعلق نہیں کر سکتی, باقی کھانا پکانا ہے کرنا ہے. اس کے علاوہ جو عبادات ہیں, عورت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے, روزہ نہیں رکھ سکتی ہے, نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, اور بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی ہے, ان چیزوں سے منع کیا گیا. اس کے علاوہ کوئی ذکر اذکار ہے کوئی تلاوت ہے تو وہ عورت اپنے مخصوص ایام میں بھی کر سکتی ہے, اس سے جو ہے منع نہیں کیا گیا. منع صرف اس سے ہے کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی, عورت جو ہے وہ یعنی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی ہے, وہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی ہے, یہ اسے جو ہے وہ ممانعت ہے, اور خامد کے پاس جو ہے مخصوص تعلقات قائم نہیں کر سکتی. باقی اس کے علاوہ زندگی کے تمام جتنے کام ہیں یا جتنی عبادات ہیں وہ اس کا عورت کو کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہے. آگے اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أن شئتم وقدموا لأنفسکم, عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں کہ انسان اگر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اسے ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی امید ہونی چاہیے کہ میرا جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اولاد عطا فرمائے, اور جیسے اللہ نے حکم دیا ہے انسان کو اجازت تو ہے کہ جس طرح چاہے بیوی کے پاس آ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام میں رہتے ہوئے. اور آگے فرمایا کہ وقدموا لأنفسکم واتقوا الله واعلموا أن وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, اور یاد رکھ لو کہ ایک نہ ایک دن رب سے جا کے ملنا ہے. بشارت ہے مومنوں کے لیے, بشارت ہے مومنوں کے لیے. اور اس سے بعد اللہ نے ایک حکم دیا کہ وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا. کوئی انسان قسم اٹھا لیتا ہے اللہ کی قسم میں فلاں سے نہیں ملوں گا، اللہ کی قسم میں فلاں نیکی نہیں کروں گا، تو نیک کام سے رکاوٹ کے لیے اپنی قسموں کو آڑ نہ بناؤ کہ میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے جی، میں نے اسے بولنا نہیں ہے. دیکھیں قسم اٹھانا یا نظر مان لینا، انسان اگر کسی وقت قسم اٹھا لیتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ میری قسم اٹھانا صحیح نہیں ہے، تو انسان اس کو چھوڑ دے اور اپنا جو ہے قسم کا کفارہ ادا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کی نظر مان لیتے تھے، نظر اور قسم کا کفارہ سیم ہے، نظر ماننا منت مان لینا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے تھا. یہ ہے کہ انسان قسم اٹھا لیتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا. نیکی کا کام چھوڑنے کے لیے یعنی نیکی سے دور رہنے کے لیے تو کبھی قسم اٹھا ہی نہیں سکتا ہے. مثلا رشتہ داروں میں کسی سے لڑائی ہوگی اور انسان کے قسم ہے کہ میں اس سے کبھی نہیں بولوں گا، تو ایسی قسم تو انسان جب بھی اٹھائے اس کا کفارہ دینا چاہیے، کفارہ دینا چاہیے اور اس سے مل لینا چاہیے. یا اسی طرح کوئی نظر مانی ہے، کوئی منت مانی، تو اس کو چھوڑنے کے لیے انسان قسم کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرے اور جو ہے اس قسم سے جو ہے وہ بری ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم کو آڑ بنا کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم سے دور نہ رہو. اور قسم کا کفارہ انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں آ جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، جو کھانا تم کھاتے ہو اس طرح کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا انہیں کپڑے پہنا دو، یا ایک غلام آزاد کر دو. ان تین کاموں میں سے اگر کوئی کام نہیں کر سکتے ہو تو پھر جو ہے وہ تین روزے رکھ لو. یہ ہے قسم کا کفارہ. وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو انسان ایسے ہی جلدی سے کوئی قسم اٹھا لیتا ہے بغیر دل کا ارادہ پختہ کیے ہوئے، اللہ اس سے مواخذہ نہیں کرتا ہے. لیکن ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے کہ انسان ہر بات پہ کہ اللہ کی قسم. مواخذہ ہمیشہ اس پہ ہوتا ہے کہ جب انسان دل سے ارادہ پختہ کر کے قسم اٹھاتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہارے لیے غفور الرحیم ہے. یہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے. واللہ غفور حلیم. اس کے بعد اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا. مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد بیوی میں کسی وجہ سے آدمی جو قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس کی ایک مدت ہے 4 مہینے تک. 4 مہینے تک ٹھیک ہے قسم کو پورا کر، اب 4 مہینے کے بعد انسان قسم کی بنیاد پہ بیوی سے الگ نہیں رہ سکتا. اسے جو ہے یا تو بیوی کو بسانا ہوگا یا پھر اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ الگ کر دے، جدا کر دے. اس کی مدت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے ہیں. اس کے بعد یا تو اسے طلاق دے دے یا اسے اچھی طرح بسا لے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 مہینے قسم اٹھا کے اس سے الگ رہے. یہ اسے جو ہے اس کے عربی میں الہ کہا جاتا ہے. اگر کوئی انسان قسم اٹھا کے اپنی بیوی سے الگ رہتا ہے تو اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 مہینے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے طلاق کی ایک احکامات بیان فرمائے ہیں اور فرمایا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت کیا ہے؟ دیکھیں عورت کو طلاق ہونے کی صورت میں 2 ہیں کہ ایک تو اس کے حاملہ ہے اور ایک جو ہے وہ حاملہ نہیں ہے، یعنی اسے بچہ ہونے کی امید ہے یا نہیں ہے. اگر تو وہ حاملہ ہے تو پھر جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے اس وقت تک جو ہے یعنی اس کا وضع حمل جو ہے بچے کی پیدائش ہی اس کے لیے عدت ہے. چاہے وہ 10 دن بعد پیدا ہو جائے، چاہے وہ 2 دن بعد پیدا ہو جائے، اور چاہے وہ 9 مہینے بعد پیدا ہو جائے، یعنی گویا کہ 8 مہینے یا جتنی دیر بعد پیدا ہو اتنی عورت کی عدت ہوتی ہے. لیکن اگر عورت کی اس کے علاوہ ہے تو پھر عورت کی عدت جو ہے وہ 3 قروء 3 قرء ہے. 3 قرء جو قرء ہے اس کا ترجمہ یعنی مخصوص ایام سے کیا گیا ہے، اور مخصوص ایام سے جب عورت پاک ہوتی ہے تو پاکی کے دنوں سے بھی کیا گیا ہے، یعنی حیض سے اور طہر سے دونوں معنی کیے گئے ہیں. صحیح یا غالب جو ہے وہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یا اصل مقصد جو ہے وہ عورت کا رحم کا پتہ چلنا ہے تو اس سے جو ہے زیادہ تر 3 حیض مراد لیے گئے ہیں کہ جب تک عورت کو 3 دفعہ یہ 3 مہینے جو ہوتا ہے نا کہ عورت کی عدت 3 مہینے ہے، 3 مہینے نہیں ہے، 3 حیض ہے. مثال کے طور پہ عورت کو طلاق ابھی ہو جاتی ہے اور اس کے مینسز جو ہیں وہ ابھی دوسرے دن شروع ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے مینسز مہینے بعد، پھر تیسرے اگلے مہینے بعد، تو ہو سکتا ہے اس کے تینوں مینسز جو ہیں وہ دو مہینوں میں، دو مہینے سوا دو مہینوں میں پورے ہو جائیں. تو کہنے کا مطلب جو عدت ہے وہ تین مہینے نہیں ہے، بلکہ تین جو ہے وہ ماہواریاں ہیں جن میں اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اتنی جو ہے وہ عدت ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے اس رحم کو چھپائے نہ. یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے اپنے آپ کو چھپا لے کہ میں تو میں مجھے جو ہے وہ ماہواری نہیں آئی ہے، یہ ہے کہ میں تو پہلے سے اس طرح تھی، مجھے تو حاملہ تھی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور آگے ایک حکم بھی دیا ہے کہ یاد رکھیں کہ اسلام نے معاشرتی مسائل میں بہت اہمیت دی ہے. طلاق اور نکاح کے مسائل اللہ نے قرآن مجید میں بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل کر کے بھی، اس کی جزئیات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. یہاں پہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اس عورت کی عدت کی بیان کرنے کے بعد، یہ جو عورت کو طلاق ہوتی ہے، یہ طلاق جو ہے تین طلاقیں ہوتی ہیں اسلام میں. پہلے ایک طلاق ہوتی ہے، پھر ایک دوسری طلاق ہے، پھر ایک تیسری طلاق ہے. یہ جو اللہ معافی دے ہم مسلمانوں میں آ گیا ہے کہ نعوذ باللہ جب بھی کسی کو طلاق دینا ہوتی ہے کسی مرنے تو ٹھک اس کو تین طلاقیں لکھ کے بھیج رہا ہوتا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ یہ کہ اگر کبھی یہ کرنا بھی پڑ گیا ہے تو پھر اس کے سٹیپ ہیں، پہلی طلاق دی جائے، پھر عورت کے جو ہے وہ ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کا ایک عدت ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اسے جو ہے دوسری طلاق دی جائے، تیسری طلاق دی جائے. عورت کے جو دو پہلے طلاقیں ہوتی ہیں، پہلی طلاق اس کے بعد عدت ہے، اس عدت میں خامد صلح کرنے کا حق رکھتا ہے. اسی طرح دوسری طلاق کے بعد بھی خامد اس عورت کو واپس اپنے گھر لے جانے کی جو ہے وہ جو ہے پورا حق رکھتا ہے. اور اس پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے بعد وہ عورت جو ہے ایسے ہی سمجھی جاتی ہے جیسے اس پہلے خامد کی ابھی بیوی ہے. عدت کے دوران، اس عدت کے دوران اگر خامد فوت ہو جاتا ہے تو یہ بیوی جو ہے پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد اپنے خامد کی وراثت کا حقدار بنتی ہے، اگر عدت میں بھی ہو. لیکن یہ پہلی اور دوسری طلاق ہے. پہلی طلاق کے بعد جو ہے رجوع کرنے کا حق ہے جو ہے عدت کے دوران، اور عدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے عدت پوری ہو جاتی ہے، اگر تین مہینے عدت پوری ہو جاتی ہے تو اس تین مہینے عدت کے بعد دوبارہ اس عورت سے صلح ہو جاتی تو نکاح کر کے وہ دوبارہ گھر بسا سکتے ہیں. اسی طرح پھر کبھی طلاق ہو گئی ہے تو پھر یہ دوسری طلاق ہوئی ہے تو اس میں بھی تین مہینے کے اندر اندر اسے یعنی تین پیریڈ کے اندر اندر جو ہے اسے واپس لانے کا حق ہے خامد کو. اور تین پیریڈ کے بعد جو ہے اگر تین پیریڈ پورے ہو گئے ہیں تو پھر دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے نکاح کر سکتے ہیں اور نکاح کر کے واپس آ سکتے ہیں. ہاں تیسری طلاق کے بعد ممکن نہیں ہے. دو دفعہ یہ مہلت جو دی گئی ہے یہ اسلام کی حکمت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب تک تین طلاقیں نہ دیں اس وقت تک عورت آزاد ہی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے. اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ کوئی عورت اپنے جو ہے وہ رحم کو چھپائے نا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو بھی تیسرے مینسز آئے نہیں ہے اور وہ پہلی کہہ جائے نہیں جی مجھے تو آ چکے ہوئے، اور خامد رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، خامد اسے واپس لے جا سکتا ہے عدت کے دوران. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، جب وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیر خیر چاہتے ہیں تو خامد اسے واپس لے جانے کا حق رکھتا ہے پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت کے دوران. اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. قانون ضابطہ حیات یہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور لوگوں عورتوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مردوں کا حق ہے. یہاں حقوق میں اللہ نے بیان فرمائے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں کے لیے بھی اتنے حق ہیں، ان کے لیے ان کو بھی احترام چاہیے، انہیں بھی سب کچھ چاہیے جتنا کہ مردوں کو ان میں سے چاہیے. لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مرد کو اس پہ فوقیت ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حقوق بیان فرمائے تو فرمایا کہ مردوں کے اور عورتوں کے حقوق برابر کے ہیں، لیکن مرد کو ایک اس بیوی پہ مرتبہ اور درجہ جو ہے وہ حاصل ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے یہ مسئلے دیے ہیں اللہ تعالیٰ غالب حکمت کر والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو مسائل بیان کر رہا ہے اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے قانون بنا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ نے جو قانون بنائے ہیں یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. یہ معاشرہ اگر چل سکتا ہے تو انہی اصولوں کی بنیاد پہ چل سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نمبر ایک اس متعلقہ عورت کی عدت بیان کر دی، اور ساتھ اللہ نے رجوع کرنے کا حق حامد کو دے دیا، اور ساتھ ہی مرد اور عورتوں کے حقوق برابر بیان کر دیے، اور مرد کی ایک فوقیت یا مرد کا ایک درجہ جو ہے وہ اللہ نے بیان فرما دیا. اور آگے اللہ تعالیٰ پھر اس طلاق کی، یعنی یہاں پہ عدت بتانا مقصد تھا، آگے اللہ نے طلاق کے مسائل دیے ہیں. فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تصريح باحسان. اسلام میں جو طلاق ہے یہ دو دفعہ ہی دی جاتی ہے، دو دفعہ کا ہے. مرتان طلقتان نہیں کہا، دو طلاقیں دی جاتی ہیں کہ آدمی جو ہے ایک دفعہ بیٹھے اور میں نے تین طلاقیں دے دی ہیں، یہ غلط ہے. دو دفعہ یعنی الگ 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 دی جاتی ہے ٹائم پہ. اگر ایک انسان دینا ہی چاہتا ہے ایک طلاق دے دے بات ختم، عدت کے بعد عورت فارغ ہے، وہ کسی بھی جگہ کر سکتی ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ تین طلاقیں پوری کی جائیں، لیکن اگر دوسری دفعہ بھی دینی ہے تو وہ دوسری طلاق الگ اپنے ٹائم پہ جاتی ہوگی. ایک وقت کی دی ہوئی طلاقیں وہ ایک ہی شمار کی جاتی ہے. مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے جس میں ایک وقت میں اگر کوئی انسان طلاق ایک دو تین چار سو بھی دے دیتا ہے تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی ہے. یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ طلاق دو دفعہ پہ ہوتی ہے، دو دفعہ ان کے درمیان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اب دو دفعہ ہے تو اس میں عورت کو یا تو اچھے طریقے سے بسا لو یا اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ چھوڑ دو. اور جب انسان عورت کو طلاق دے رہا ہوتا ہے اور وہ عورت اس کی بیوی باقاعدہ رہ چکی ہے پوری طرح، تو فرمایا کہ اب وہ آدمی اس عورت کو دیا ہوا مال یعنی حق مہر کی صورت میں واپس نہیں لے سکتا ہے، واپس نہیں لے سکتا اپنا حق مہر. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. ہاں ایک صورت ہے حق مہر واپس ہونے کی، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ کیا ہے کہ عورت خاوند سے جدا ہونا چاہتی ہے. یعنی مرد اگر عورت کو جدا کرنا چاہتا ہے تو یہ طلاق کہلاتی ہے. اگر عورت خاوند سے جدا ہونا چاہتی تو اس کو خلع کہا جاتا ہے، اور خلع یہ ہوتا ہے کہ عورت کو، اصل میں عورت کا اللہ نے مزاج جو بنایا وہ جذباتی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ معافی دے، عورت جب غصے میں ہوتی ہے تو وہ اتنی باتیں کر جاتی ہے کہ اگر عورت کو طلاق دینے کا حق دیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے خامد کو ایک دن میں 10 بار طلاقیں دے چکی ہوتی. کہ عورت اپنے اس جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتی ہے کہ میں نے کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی ہے. اس لیے حق جو ہے یہ ایک ایسی چیز تھی، بڑی نازک چیز تھی، تو اللہ نے مرد کے حق میں رکھی ہے. ہاں اگر عورت کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے اور عورت اپنی طرف سے جدا ہونا چاہتی ہے تو اسلام اس کو بھی حق دیتا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ خلع کی صورت میں. خلع کیا ہوتا ہے کہ عورت عدالت کے تھرو سے جو ہے وہ یہ مطالبہ کرے گی کہ میں اس خامد کا حق مہر اسے واپس کرتی ہوں اور یہ مجھے آزاد کر دے. تو اگر یہ سودا طے ہو جاتا ہے عدالت کے تھرو سے تو خامد اپنا حق مہر واپس لے کر اس عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں اسے طلاق دے گا تو عدالت وہاں پہ اس طلاق کو ختم کر سکتی ہے، اور عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ اس عورت کے مطالبے پہ اس کا حق مہر جو ہے واپس دے خامد کو، اور خامد کی طرف سے اس کے نکاح کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا جائے. اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَن لَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَن لَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. یہ ہیں اللہ کی بیان کردہ حدیں جن سے آگے نہ گزرو. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ ہے خلع، یہ ہے خلع. طلاق دو دفعہ ہے، پھر خلع کے مثال بیان فرمائے. اب آگے اللہ نے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. ہاں اب اگر انسان کبھی تیسری طلاق دے بیٹھتا ہے تو اب اس عورت سے رشتہ ختم ختم، اب اس عورت سے دوبارہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں اگر یہ عورت کا نکاح آگے کسی مرد سے ہو جائے اور پھر آگے کسی مرد سے باقاعدہ یہ بیوی رہ کر پھر بعد میں مستقبل میں کبھی اتفاقاً وہاں سے بھی طلاق مل جائے، تو اب پہلے خامد کے پاس صلح سے نکاح کر کے جا سکتی ہے، لیکن آگے کسی جگہ پہ نکاح کیے بغیر، صحیح معنی میں نکاح کیے بغیر پہلے خامت کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہے قرآن مجید نے بیان، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اب دوسرا خامت کبھی اسے طلاق دے دیتا ہے تو اب پہلے کے لیے بھی نکاح کر کے جا سکتی ہے. لیکن اگر کسی انسان نے بیوی کو تین طلاقیں دے دی اور صرف حلال کرنے کے لیے، حلالہ کے لیے ایک دو دن کے لیے کسی اور سے نکاح کرا دینا، یہ جو ہے حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پہ لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والوں پہ لعنت ہے، لعنت ہے بھیجی گئی ہے کہ کوئی انسان بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے اور پھر اس سے جو ہے وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اور وہ چونکہ حلال ہو جائے تو ایک دو دن کے لیے کہیں اور نکاح کروا دیا اور وہاں سے پھر اس سے طلاق لے کے دوبارہ پہلے سے کرنا، اس نیت سے نکاح کرنا کہ اسے طلاق دینا ہے، یہ جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے، یہ حرام فعل ہے. اس لیے انسان کو یہ سارے کام اللہ کی فرمایا، اللہ نے بار بار فرمایا حدود اللہ، حدود اللہ، وتلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون. یہ مسائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں، تین طلاقیں ہیں اور پہلی اور دوسری طلاق کے بعد جو ہے وہ صلح کی گنجائش ہوتی ہے، تیسری طلاق کے بعد صلح کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. عورت اگر جدا ہونا چاہتی ہے تو وہ عدالت کے تھرو سے اپنا حق مہر واپس کر کے جو ہے وہ جدا ہو سکتی ہے، عدالت سے کر سکتی ہے، یہ جو ہے خلع کہلاتا ہے. عورت کی عدت جو ہے طلاق یافتہ کی تین جو ہے وہ حیض ہوتے ہیں، تین جو ہے وہ مخصوص ایام ہوتے ہیں، پورے ہو جائیں تو عورت کی عدت ہوتی ہے جس کو طلاق ہوئی ہو. یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے، اب تھوڑا سا مزید ہدایت کے طور پہ چیزیں بتائی گئیں سمجھانے کے لیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. پہلے طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، عدت پوری ہو گئی ہے. اچھا یہ بھی ذرا پوائنٹ ذہن رکھ لیں، پہلے طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد عورت اپنے خامد کے گھر میں ہی رہے گی، یہیں پر ہی اسے رہنے کا حکم ہے. ہمارے ہاں تو نعوذ باللہ دشمنیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ اب اس کو طلاق دے دیئے، اب تو یہ میرے گھر میں کیسے رہ سکتی ہے، اور طلاق دینی ہے تو اپنی طرف سے جو حد کر دینی ہے، ایسا جائز نہیں ہے. پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عورت خامد کے گھر میں ہی رہتی ہے، عدت یہیں پہ گزارے گی، اور عدت اگر پوری ہو گئی ہے تو فرمائیں اچھے طریقے سے اسے چھوڑ دو، اور اسے جو ہے وہ تکلیف دینے کے لیے اس پہ کوئی زیادتی ظلم نہ کرو. اور جو کوئی انسان ظلم اور زیادتی کرے گا تو یاد رکھ لو وہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اللہ کی نعمت کو یاد کرو جس اللہ نے تمہیں یہ کتاب اور حکمت دی ہے، جس نے تمہیں سمجھایا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیزوں کو جان رہا ہے. اور ایک مسئلہ آگے اللہ نے بیان فرما دیا. اچھا یہ جو آگے مسئلہ ہے یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، سمجھنے والا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پہ تو یہ ذہن رکھ لیں کہ اللہ نے جتنے ہمیں مسائل دیے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایسے مسائل ہیں جس میں فائدہ ہمارے لیے ہے، اور اس معاشرے کو ایک نظام پہ قائم رکھنا ہے، اس معاشرے کو اس طرح کا نظام دینا ہے کہ یہ خاندانی اصول رہے. جس معاشرے میں یہ نظام نہیں ہے، اللہ معافی دے، وہ خاندانی نظام تو تباہ ہو کے رہ گیا ہے، وہاں پہ تو کوئی خاندانی نظام ہی نہیں ہے، وہ تو ختم ہو چکے سارے کے سارے نظام. اللہ نے یہ قانون اور ضابطہ دیا ہے کہ کوئی عورت بغیر اپنے ولی کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی ہے، خواہ وہ کنواری ہے، خواہ وہ طلاق یافتہ ہے. اب دوبارہ نکاح کرنا ہے تو اسے اپنے سرپرست کی اجازت ضروری ہے، اور سرپرست اس چیز کا پابند ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا ہے. اگر زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا تو اسلام اس کے اس اختیار کو چھین لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، اب اس کا کوئی اور سرپرست بنے، اس کا کوئی اور سرپرست بنے. لیکن عورت کے اس پیریڈ کو انجام دینے کے لیے، چاہے وہ اور جب وہ عورت بالغہ ہے، سمجھدار ہے، جس حالت میں مرضی ہے، اپنا نکاح خود جا کے یہ جو عدالت کے تھرو نکاح کیے جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے جب تک کہ عورت کی طرف سے اس کا سرپرست اجازت نہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جس عورت نے بغیر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. یہ روایت مسند احمد میں جلد نمبر سے صفحہ نمبر 165 پہ موجود ہے، سنن ابی داود میں حدیث نمبر 2083 نمبر پہ موجود ہے، ترمذی میں یہ روایت 1102 نمبر پہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت جو ہے 1879 نمبر پہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. تو یہ مسئلہ عورت کے چاہے وہ جس حالت میں ہے، چاہے وہ اس کو پہلے طلاق ہوئی ہوئی ہے تب بھی اس کے لیے حکم یہی ہے. لیکن ولی کو بھی دوسری سائڈ پہ حکم ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن پہ زبردستی نہیں کر سکتا کہ نہیں تیرا تو ہم نے وہیں پہ کرنا ہے. اگر وہ اس کی کہیں خواہش ہے تو پہلے نمبر پہ اس کی خواہش کو سامنے رکھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرا والد میرے نکاح فلاں سے کر رہا ہے، میں وہاں پہ خوش نہیں ہوں، اور میرا والد وہاں پہ میرا نکاح اس لیے کر رہا ہے کہ وہاں سے اسے کوئی مال کی خواہش ہے، مال کی امید ہے، کچھ فوائد ہیں، لیرفع بھی خصیصتا ہوں تاکہ اپنی حالت کو اچھا کرے، اس لیے میرا وہاں نکاح کر رہا ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں. تو حدیث کے الفاظ ہیں فجعل الامر بیدیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ اس عورت کے ہاتھ میں کر دیا، اس لڑکی کے ہاتھ میں، کہ اب تیرا اختیار ہے، اگر تو چاہتی ہے تو تیرا یہ نکاح ختم ہو جائے گا اور تیرا یہ نکاح برقرار رہے گا. اس نے کہا کہ میں اپنا یہ نکاح برقرار رکھنا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اسلام نے عورت کو بھی کوئی حق دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام نسائی نے روایت کی ہے کہ عورت کو بھی اسلام نے یہ حق دیا کہ زبردستی اس کی نہیں کی جا سکتی ہے. زبردستی اگر عورت کی نکاح کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنا مسئلہ اٹھا دیتی ہے، کھڑا کر دیتی ہے، تو پھر اس عورت کا حق ہے کہ اس کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، وہ اس کا نکاح ختم ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہو. لیکن عام حالات میں عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس کا ولی یعنی اس کا سرپرست والد کی طرف سے، والد ہوگا، دادا ہوگا، بڑا بھائی ہوگا، چاچا بن سکتا ہے، تایا بن سکتا ہے، یعنی پہلا حق والد کو ہے. والد نہیں ہے تو دادا بن سکتا ہے، دادا نہیں ہے تو بڑا بھائی بن سکتا ہے، چاچا بن سکتا ہے، تایا بن سکتا ہے، جو قریب سے قریب ہوگا سب سے پہلے وہ سرپرست بنتا ہے. اور اگر کسی وجہ سے وہ اپنے جو ہے جیسے اسلام نے اس کی وہ اپنا جو ہے وہ کوئی مفاد لینا چاہتا ہے اس نکاح سے اور اس اور اپنی بیٹی کو غلط راستے پہ جو ہے اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ ٹھوس رہا ہے تو اس کی ولایت کینسل ہو کے اگلے کی ولایت آ جاتی ہے. لیکن ماں کی طرف سے جو ماموں ہوتے ہیں، نانے ہوتے ہیں، یہ ولایت کا، یہ سرپرستی کا حق نہیں رکھتے ہیں، باپ کی طرف سے ولایت بن سکتی ہوتی ہے. یہ جو آیت آ رہی ہے اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کو طلاق ہو گئی، دوبارہ طلاق ہونے کے بعد عدت ختم ہو گئی، اب یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ خامد بیوی نے کہا کہ ہم صلح کر کے دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں. تو بھائی نے کہا اچھا اب تو دوبارہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے اور قسم اٹھا لی کہ میں تمہارا دوبارہ اس پہ نکاح نہیں ہونے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اگر عورت اب پہلے سے کرنا چاہتی تو رکاوٹ نہ بنو، کرا دو اس کا نکاح. اسلام نے حکم دیا کہ کرا دو نکاح، رکاوٹ نہ بنو اور اپنی ضد لے کے نہ بیٹھ جاؤ. جب حکم پہنچا تو اس صحابی نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اپنی بہن کا وہاں پہ نکاح کرا دیا تھا. تو اس آیت میں اس ولی کا حق بیان کیا ہے کہ ولایت کا حق کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ نے جو قانون دیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے صحیح کیا ہے. اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا اگلی آیت میں. مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے کہ اگر جو بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے اس کی مدت 2 سال ہے، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. رضاعت کی جو مدت ہے وہ دو سال, یعنی رضاعت کا معنی یہ ہے کہ جس سے حرمت ثابت ہوتی. مثال کے طور پہ ایک دوسری عورت نے بچے کو دودھ پلایا ہے, ہاں, تو بچہ اگر دو سال کی عمر کے اندر اندر ہے تو اس سے جو محرم کا رشتہ ثابت ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب صحیح طرح بچے کو دودھ جو ہے وہ دو سالوں کے اندر اندر پلایا گیا ہو, اور دو سالوں تک جو ہے مدت رضاعت ہے. اس کے بعد اگر کسی نے بچے کو دودھ پلا بھی دیا ہے تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے. حرمت جو ثابت ہوتی ہے, جو محرم کا رشتہ قائم ہوتا ہے, وہ اس وقت ہوتا ہے جب دو سال کے اندر اندر بچے کو دودھ پلایا جائے, تو اور یہ دو سال تک جو ہے وہ رضاعت ہوتی ہے. ہاں, بچے کا دودھ تو اس سے پہلے بھی پلایا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور یہاں پہ اللہ نے ایک اور بھی قانون دے دیا کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے لیکن ماں کو طلاق ہو چکی ہے, ایسی صورت میں بچہ تو چھینا نہیں جا سکتا ہے. اب ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلائے گی لیکن خامد کہے گا جی میرا, میں کیوں خرچہ نہیں دوں گا. فرمایا ایسی صورت میں ماں کا بچے کا خرچہ جو ہے وہ خامد کے ذمے ہے, خامد کے ذمے ہے. لیکن ادھر عورت کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ جو ایک صحیح مناسب بنتا ہے اس سے زیادہ اپنے خامد کو تنگ نہیں کر سکتی ہے. لا تكلف نفسا الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدي, نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے گی نہ ہی اس کی ماں کو تکلیف دی جائے گی. والوارث مثل ذلك, ہاں اگر باپ فوت ہو گیا پیچھے کو دوسرے ورثہ ہیں تو وہ بھی اس بچے کی ماں کو اتنا ہی حق دیں گے. ان کے ذمے ہے کہ خامد کی جائیداد میں سے جو اس کا ایک خرچہ بنتا ہے, چونکہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے, بچے کو سنبھال رہی ہے, تو اس کا خرچہ جو مناسب بنتا ہے اتنا جو ہے وہ دیا جائے. ہاں, آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے بچے کو اگر کہیں دوسری عورت سے بھی دودھ پلوانا چاہو تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے. اگر اس کے خرچے افورڈ کر سکتے ہو تو خود دودھ پلانے کی بجائے ماں کسی عورت دوسری عورت سے بھی دودھ پلوا سکتی ہے, اس کی اجازت ہے, بشرط یہ ہے کہ اس کا جو معاوضہ بنتا ہے اسے جو ہے وہ پورا دیا جائے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ عورت کا خامد اگر فوت ہو جاتا ہے, پہلے تھا اور طلاق ہوتی ہے, اب یہ کہ عورت کا اگر خامد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ چار مہینے دس دن ہے, چار مہینے دس دن ہے. اب یہاں پہ وہ پیریڈ والی بات نہیں ہے بلکہ یہاں پہ جو ہے مسئلہ یہاں پر جو ہے وہ عدت جو ہے اگر خامد فوت ہو گیا ہے تو پھر عدت جو ہے وہ چار مہینے دس دن ہے. اور یہ چار اسلام میں جو مہینے قرار دیے جاتے ہیں وہ اسلامی مہینے ہیں, اسلامی مہینوں میں دن جو ہیں وہ 29 یا 30 ہوتے ہیں, اور اسلامی مہینوں کے علاوہ جو عیسوی مہینے ہیں جو تاریخ جنوری فروری اس طرح ہے اس میں جو دن ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ 30 یا 31 ہوتے ہیں. تو جو اسلام کے اندر جن سے یہ عدت وغیرہ شمار کی جاتی ہے وہ اسلامی مہینے ہیں, چار دن اور دس, چار مہینے اور دس دن جو ہے وہ عدت ہوگی جس کا خامد فوت ہو گیا. ہاں, اگر خامد فوت ہونے کے بعد عورت آگے کہیں نکاح کرنا چاہتی تو اللہ نے فرمایا فائدہ بلغ نہ جلا ہن فلا جناح علی ما فی فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف. اس خامد کی عدت کے پورے کرنے کے بعد عورت اگر کہیں نکاح کر سکتی ہے تو اسے کرنا چاہیے, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ عورت جب عدت میں ہوتی ہے, خواہ وہ خامد کی طرف سے فوت ہونے کی عدت میں ہو یا وہ ایسی عدت میں ہو جو رجوع کرنے والی عدت ہے, یعنی پہلی یا دوسری طلاق کے بعد, تو اس عدت معذرت تیسری طلاق کے بعد, کیونکہ دوسری اور پہلی طلاق کے درمیان عدت کے دوران تو اگلے نکاح کا اشارہ کنایہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک عورت کو تین طلاقیں ہو چکی ہیں یا اس کا خامد فوت ہو چکا ہے اور وہ عدت میں ہے تو عدت کے دوران کسی اگلے خامد سے نکاح کرنے کے اشارے کنائے میں بات کی جا سکتی ہے, کھل کر واضح جو ہے وہ کبھی نہ ہی نکاح کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کھل کر اس کی کوئی بات کی جا سکتی ہے. اللہ نے فرمایا ولا تعزم عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا واعلموا ان اللہ غفور حلیم. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے اندر ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے, اسے ڈر جاؤ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, بردبار ہے. یہ تمام مسائل میں اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا بیان کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, جاننے والا ہے, جاننے والا ہے, خبردار خبردار خبردار, یوں کرو, ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ, اس لیے کہ اس حدود کو قائم کرنا ہے, اسلام کے اندر معاشرہ جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، معاشرہ، کہ اس معاشرے کے اصول ضوابط قانون کیا ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے طلاق کے کچھ اور مسائل بیان کیے ہیں۔ دیکھیں اس یہ جو خاندان ہے اس کو رکھنا اور جوڑنا آسان کام نہیں ہے، اس کے جزئیات قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ آگے اللہ نے اور ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن یہ طلاق خامد نے نکاح ہونے کے فوراً بعد دے دیے۔ کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جو ہی نکاح ہوا اور خامد بھی اکٹھے ہوئے نہیں ہیں، اب یہاں پہ پھر جو ہے وہ پھر جو ہے اسی صورت میں ان کی جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے، ابھی وہ اکٹھے بھی نہیں ہوئے اور طلاق ہوگی۔ تو ایسی صورت میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا حق مہر متعین تھا اور ایک ہے ان کا حق مہر متعین نہیں تھا۔ اگر تو حق مہر فکس ہو چکا ہے، فکس نہیں ہوا ہے تو اور اس نے بیوی کو طلاق پہلے ہی دے دی ہے اکٹھے ہونے سے، تو اب اس کا مہر جو ہے وہ یعنی مہر تو اس کا کچھ نہیں دینا پڑے گا کیونکہ طلاق دے دی ہے۔ ہاں، چونکہ اس عورت کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کے دل کو چوٹ تو پہنچی ہے نا کہ اس کا نکاح ہوا اور فوراً طلاق بھی ہوگی، دل کو چوٹ تو پہنچی ہے نا، تو ایسی صورت میں متعوہن، انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ، کچھ نہ کچھ تحفہ، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور دو جو ان کے لیے تسلی بخش بن سکتی ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے الموسع قدرہ والمقتر قدرہ، تنگ دست اپنے حساب سے دے گا اور وسعت والا اپنے حساب سے دے گا، بالمعروف حقا علی المحسنین، یہ محسنین پہ حق ہے کہ وہ بیوی اس عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر ضرور بھیجے۔ ہاں، حق مار کو نہیں دینا پڑے گا کیونکہ وہ یعنی اکٹھے ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اور اگر حق مہر طے ہو چکا تھا طلاق میں، حق مار طے ہو چکا تھا طلاق میں اور ابھی اکٹھے ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے، تو اب آدھا حق مار دینا پڑے گا، آدھا حق مار دینا پڑے گا۔ ہاں، الا یہ ہے کہ خامد جو ہے راجح بات جو یہ ہے کہ خامد اپنی طرف سے معاف کر دے اور پورا حق مار دے دے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے کہ خامد پورا ہی دے دے حق مہر۔ اب اس کو طلاق تو دے ہی دی ہے، اکٹھے نہیں ہوئے ہیں اور حق مہر طے ہو چکا تھا، تو زیادہ بہتر ہے کہ پورا ہی حق دے دے، پورا حق مہر دے دے۔ ہاں، لیکن حق جو بنتا ہے وہ آدھا حق مہر کا ہے۔ یہاں پہ ایک ضمن بات تھوڑی سی سمجھا دینا چاہتا ہوں، ضمن بات یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ معافی دے، شادی اور نکاح میں جہیز کو بہت بڑا چیز سمجھا جاتا ہے، کھانے کھلانے کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے، عورت کے زیور کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے، فلاں لین دین بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے، اور حق مہر کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی، حق مہر کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ اسلام کے اندر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ حق مہر ہے، اور حق مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے، عورت کا، اس کے ماں باپ کا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے والے ماں باپ پیسہ لیں گے، نہیں، وہ عورت کا ذاتی پیسہ ہوتا ہے جو حق مہر میں اسے مل دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر حق مہر کوئی فکس نہیں کیا گیا، نعوذ باللہ شادی کے اوپر جو ہے وہ انسان لاکھوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور حق مہر کتنا ہے جی 500 طے کیا جا رہا ہے، 200 طے کر دو جی، 3200 کر دو، یہ چیز درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے دونوں طرف سے، نہ ہی زیادتی کی جائے گی عورت کی طرف سے کہ اس کی آدمی کی استطاعت کے مطابق حق مہر طے کیا جائے، اور نہ ہی آدمی کی طرف سے زیادتی کی جائے کہ آدمی کا جو ہے وہ عورت کا حق مہر کچھ بھی نہ دیا جائے۔ اس لیے جو بہتر ہو سکتا ہے مناسب انداز سے جو ہے مناسب انداز سے خامد کا بھی خیال رکھتے ہوئے، عورت کا بھی خیال رکھتے ہوئے، وہ حق مہر جو ہے وہ طے ہونا چاہیے۔ زیور جو ہے وہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ زیور کو بطور حق مار کے رکھا جائے، یہ نہیں کہ زیور ہم ویسے تحفے میں دے رہے ہیں، فلاں زیور جو ہے وہ بطور حق مار کے رکھا جا سکتا ہے کہ اتنے تولے سونا اور اتنی نقدی جو ہے وہ بطور حق مار کے اس لڑکی کا فلاں سے جو ہے وہ نکاح کیا جا رہا ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ ایسا مذاق نہیں ہوتا ہے کہ لوگ باقی چیزوں پہ لاکھوں خرچ کر دیں اور یہاں کے کوئی یعنی کوئی خیال ہی نہ ہو، تو کوئی چیز ہو ہی نہ سامنے، اور جب نکاح ہونے لگتا ہے جی بات کرتے ہیں جی مولوی صاحب کتنا نکاح حق مار رکھنا چاہیے، اچھا جی 500 لکھ دو، اچھا جی 1000 پہ لکھ دو، ایسی چیزیں درست نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے بڑے بڑی طریقے سے مسئلے بیان کیے ہیں، عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور ابھی اس سے مرد اس سے ملا ہی نہیں ہے، پہلے ہی طلاق ہو جاتی، تو دو صورتیں ہیں، حق مہر متعین ہے تو آلہ دینا پڑے گا، اور اگر متعین نہیں ہے تو پھر جو آدمی خوشی سے دینا چاہے اس عورت کو وہ کچھ نہ کچھ دے کر بھیجے، اور تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوش اسلوب الفاظ میں ختم کیا ہے اور فرمایا ہے ولا تنسوا الفضل بینکم، ان لوگوں ملنا جدا ہونا تو ہوتا ہی رہتا ہے، دنیا میں میل اور جدائی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن ولا تنسوا الفضل بینکم، ایک دوسرے کا فضل جو ہے، ایک دوسرے کی انسانیت جو ہے اسے مت بھلانا۔ یہ نہیں ہے کہ اب جدا ہو گئے تو ان کو تو کسی دنیا کے کسی جہان کا نہیں چھوڑنا ہے، ان کے ساتھ تو ایسے ان کو بدنام کرنا ہے، عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے اس طرح کی زیادتیوں سے بچا جائے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جان رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ نماز وسطی کی، اور وقوم للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع کے ساتھ کھڑا ہوا کرو۔ اور نماز کا اتنی زیادہ اہمیت ہے، اچھا ان مسائل کے ساتھ نماز کو جوڑ دیا، کیا تعلق ہے نماز کا ان مسائل میں؟ لیکن انسان معاشرتے کے ان مسائل میں رہتا ہوئے کہ نماز کو نہ بھول جائے، نماز کو قائم کرو، نماز وسطی نماز عصر کو قائم کرو، قوم للہ قانتین۔ اور آگے فرمایا کہ نماز ایک ایسا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ، انسان ہر حال میں نماز فرض ہے، ہر حال میں نماز فرض ہے۔ اگر کوئی ایسی حالت آ جائے کہ انسان حالت جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہے، اور یہاں پہ انسان کو ٹائم ہی نہیں مل رہا، تو انسان پیدل ہے، سوار ہے، جس حالت میں لڑائی کر رہا ہے اسی حالت میں نیت کر کے نماز پڑھتا ہے، اشارے سے رکوع کرے، اشارے سے سجدہ کرے، یہی اس کی نماز ہوگی۔ اور جب امن میں آ جائے تو پھر اللہ کی نماز جو ہے وہ صحیح طرح ادا کیا کرے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آگے ایک آیت ہے، اس کا آیت تو موجود ہے لیکن اس کا مسئلہ جو ہے، حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ پہلے اسلام میں شروع میں یہ تھا کہ اگر خامد فوت ہو جاتا ہے تو پھر ایک سال تک جو ہے اس عورت کا نان و نفقہ، یعنی اس کا خرچہ جو ہے وہ پیچھے ورثہ کے ذمہ رہتا تھا، اور اسے خامد کے گھر میں ایک سال تک رہنا ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو ہے اسلام نے اس کو منسوخ کر دیا، اور فوت ہونے خامد کے بعد 4 مہینے 10 دن اس کی عدت جو ہے وہ متعین کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسائل معاشرتی بیان کرنے کے بعد دوبارہ واپس جو ہے اسی طرف خطاب آتا ہے جہاں سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا، چند ایک واقعات سے۔ تو ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس واقعے کا بیان کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں ایک نہ ایک دن رب کے سامنے جانا ہے، اور موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی بستیوں سے ہزاروں کی تعداد میں نکل بھاگے تھے کہ وہاں پیچھے طاعون آ گیا تھا یا کوئی بیماری آ گئی تھی، بھاگ نکلے، اللہ نے انہیں بھی انہیں سب لوگوں کو موت دے دی تھی، سب لوگوں کو موت دے دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تھا۔ تم ماحیاہم، اور اللہ تعالیٰ کو انہیں زندہ کرنا یہ ثابت کرنا تھا کہ زندگی اور موت اس رب کے ہاتھ ہے، لیکن لوگ پھر بھی اللہ کا شکر نہیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اے لوگوں، یہ مسائل بھی بیان ہو گئے، پیچھے احکامات بھی دے دیے ہیں، اور یاد رکھو اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرضہ دے گا یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ اسے دگنا تگنا کر کے اسے جو ہے واپس کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دیتا ہے اور روکتا ہے، اسی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے ایسا ایسا بنی اسرائیل جو ہے بگڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا، پھر بہت سارا عرصہ جو ہے انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انبیاء کا سلسلہ ان کے اندر پیدا شروع ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یعنی تاریخ ایسی بتائی جاتی ہیں کہ پھر ایک شموئیل نام سے نبی جو ہے ان کے اندر بھیجے گئے، اور پھر وہ جب نبی بنی اسرائیل میں آتے ہیں تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنائیے جس کی قیادت میں ہم اپنے دشمن سے لڑیں اور بیت المقدس کو فتح کر کے وہاں جا کے رہیں۔ تو بادشاہ کا مطالبہ کیا ایک نبی کے ہوتے ہوئے، تو اس نبی نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تالوت کو ان کے اوپر بادشاہ مقرر کیا۔ تو اس سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نبوت کے ہوتے ہوئے ایک بادشاہت بھی ساتھ ہو سکتی ہے، جب وہ بادشاہت ایک اللہ کے اور اللہ کے احکامات کے اندر رہ کے بادشاہت کی جا رہی ہو تو اس کی اجازت ہے کہ وہ نبی کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، طالوت کی قیادت میں جو ہے انہوں نے جنگ کی، طالوت کی بادشاہت پہ انہوں نے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو غریب ہے مسکین ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے بڑے بڑے دوسرے بیٹھے ہیں وہ کیوں نہیں بن سکتے، فرمایا اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ وزادہ بسطا فی العلم والجسم، اللہ نے انہیں علم اور ان کی جسام یعنی ان کو علم میں زیادہ ہیں، ان کو علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے، ان کی قوت اور علم کی وجہ سے ان کو فوقیت دی ہے۔ اور پھر ایک نشانی دی، یہاں سے ایک بات سمجھنے والی، نشانی کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے کچھ بقایا جات تھے، ان کی لاٹھی ہے، کچھ اور چیزیں تھیں، وہ ایک تابوت میں بند تھی، وہ ان کے دشمنوں نے ان سے چھین لیا تھا، وہ ان سے چھین لیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو تبرکات تھے اس سے یہ بنی اسرائیل تبرک لیا کرتے تھے، برکت کے طور پہ اس کو ساتھ رکھتے تھے۔ اور اب طالوت کی حکومت کی نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ والا تابوت واپس تمہارے پاس آ جائے گا، اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت اٹھوا کر طالوت کے گھر کے باہر بھجوا دیا تھا، جس سے بنی اسرائیل کو پتا چل گیا کہ واقعتاً یہ نبی ہے، واقعتاً یہ جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ تو اس بنیاد پہ اس کو بادشاہ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا تھا، اور پھر بنی اسرائیل نے اس کی قیادت میں، طالوت کی قیادت میں آگے اپنے دشمن عمالقہ سے، دشمن قوم جو تھی اس سے جنگ کی، اور وہ جو جنگ جس دشمن سے کی تھی ان کا سردار جالوت تھا، ان کا بادشاہ جالوت تھا۔ تو طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر سے لڑائی کی، اور اس طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر سے لڑائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کے لشکر کو غلبہ دیا۔ اس طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو اس وقت ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی تھی، اور پھر جالوت کے بعد ان کو جو ہے وہ بادشاہت بھی دی اور انہیں نبوت بھی دی تھی۔ یہ اللہ نے یہاں پہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ضمناً دو باتیں سمجھنے والی ہیں، ایک بات یہ سمجھانا مقصد ہے کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ بتائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام کے جو بقیہ جات تھے، وہ جو تابوت تھا، وہ جو صندوق تھا جس سے وہ برکت حاصل کرتے تھے، وہ اس کے گھر پہنچا دیا۔ تو کیا نبیوں کے تبرکات ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کی پگڑی ہے، یہ ان کے بال مبارک ہیں، یہ فلاں ہیں؟ یاد رکھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام کی چیزوں سے تبرک لیا جا سکتا ہے، ان کے بال مبارک سے، ان کے کپڑے مبارک سے تبرک لیا جا سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ تبرک واقعتاً وہ چیز اللہ کے نبی کی ہو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو صحابہ نیچے گرنے والے پانی کو اٹھاتے تھے، جسموں پہ ملنے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو بطور تبرک کے استعمال کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تبرک کے لیے کیا اپنے دشمن منافق، جو منافق تھا، وہ جو منافق فوت ہوا عبداللہ بن ابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اس کو پہنائی تھی، وہ بطور تبرک ہی تھا نا۔ لیکن یاد رکھ لیں، اس تبرک میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک کہ وہ انبیاء کا ہونا چاہیے، نمبر دو یقیناً پکا ہو۔ یہ آج کل جو مختلف جگہوں پہ تبرکات رکھے ہوئے ہیں کہ یہ نبی کی پگڑی ہے، یہ ان کا عصا ہے، فلاں ہے، یہ سب بات کے لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی کوئی ایسی سند نہیں ہے، دلیل نہیں ہے کہ یہ نبی کے تبرکات ہیں۔ اگر کوئی ایسا ہو جائے جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کے اندر راویوں کو دیکھا جاتا ہے، ایک بات کیا فرمائی تھی، کیا لفظ بولا تھا، کیا چیز کہی تھی، ایک چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی اور یہ چیزیں بتائی جائیں اور اس کی کوئی سند ہی نہ ہو، اس کے کوئی چیز ہی نہ ہو؟ ان چیزوں کے لیے ضروری ہے، کہیں بھی اگر دنیا میں کوئی بتاتا ہے تو اس کے لیے سند ہونا ضروری ہے کہ یہ یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبا مبارک ہے، جوتی مبارک ہے، اور یہ جو آج کل نقشہ جوتی کا بنا کے گھروں میں بطور تبرک کے لٹکایا جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے۔ وہ جوتی لے کے جو اصل ہے اس سے تبرک حاصل کرو، لیکن وہ نہیں ہے، ان نقشوں سے نہیں کچھ بنتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں خاص ہیں اللہ کے انبیاء کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ آگے صحابہ کے تبرکات بھی چلے ہوں۔ تو کوئی بھی بزرگان دین ہو، یہ ولی ہو، فلاں ہو، تو کسی اور کے تبرک بطور برکت کے نہیں رکھے جاتے ہوتے ہیں. ہاں، انبیاء کی چیزیں برکت کی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے بھی لوگ بطور تبرک فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اور پہلے انبیاء کی بھی تھیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے تبرکات طالوت کے پاس جو ہے وہ پہنچائے گئے تھے. یہ بات بتانا مقصد ہے. اس کے علاوہ جو دنیا میں مختلف جگہوں پہ شو کیے جاتے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں، تو کسی کی کوئی سند جب تک نہ ملے اس وقت تک کسی چیز کو معیار نہیں بنایا جا سکتا ہے. اور یہ چیزیں خاص ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام، انبیاء کے بعد کسی دوسرے شخص کے کسی بھی چیز کو بطور تبرک کے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. دوسری چیز جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ طالوت کے لشکر جب گزرنے لگا کہ نہر کے پاس سے، تو طالوت نے کہا کہ تمہاری آزمائش یہ ہے کہ نہر سے پانی نہیں پینا. ہاں، ایک دو چلو بھر کے تو پی سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ نہیں پینا ہے. اس سے زیادہ پی لو گے تو آگے دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکو گے. اور وہ بنی اسرائیل جو تھے تو بنی اسرائیل ہی نا، ماشاء اللہ پیچھے ان کی حرکتیں کیا تھیں. تو بنی اسرائیل نے اکثر لوگوں نے پانی پی لیا، تھوڑے سے بچے. تو اللہ نے فرمایا وہ تھوڑے سی کی تعداد جو ہے بعض جگہوں پہ آئی ہے کہ وہ صرف 313 لوگ جو ہے بچے تھے. اور ان 313 لوگوں نے اللہ سے صبر کی دعا کی. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان 313 نے صبر کر کے نہر کو پار کیا، تو اللہ نے انہیں جالوت کے لشکر پہ غالب کر دیا تھا. تو یہ ہیں چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسائل میں بیان فرمائی ہیں. اس کے بعد ایک اگلا سپارہ شروع ہوتا ہے، چند آیات اس کی بھی بتانا ضروری ہیں. اللہ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مرتبے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مراتب بیان مراتب میں رکھا ہے. کچھ انبیاء کو باقی انبیاء پہ فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے بعض کے درجوں کو بعض پہ بلند کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ انبیاء کا تذکرہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے کسی ایک نبی کی مقام کو جو ہے وہ نیچا کیا جا رہا اور دوسرے کو اونچا کیا جا رہا ہو، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء کے آپس میں جو ہے وہ مراتب ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو تو سیدھے راستے پر رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، حق اور باطل کا راستہ واضح کر دیا ہے. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولكن الله يفعل ما يريد. آگے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، وہ دن آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کس دن کوئی دوستی شفاعت نہیں ہوگی، قیامت کے دن سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. انفقوا 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 مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. کافر ظالم ہیں. اور اس کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اعظم الآیہ ہے قرآن مجید کی، وہ سورۃ بقرہ میں موجود ہے. اور اس آیت الکرسی کا اصل سبق کیا ہے؟ اس کو فضیلت تو اس لیے حاصل ہے کہ اس میں اللہ کی صفت بیان ہے، اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ کا تعارف کیا گیا ہے، اس لیے اس آیت الکرسی کو فضیلت حاصل ہے. تمام قرآن مجید میں سے اگر کوئی افضل آیت ہے تو یہ آیت الکرسی ہے. لیکن اس آیت الکرسی میں جو مین سبق ہے وہ کیا ہے؟ مین سبق کیا ہے؟ مین سبق یہ ہے کہ اللہ مختار کل ہے، اس کی اجازت کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا. مت سوچو کہ دنیا میں میں فلاں کے پیچھے ہوں، میں فلاں کے پیچھے ہوں، مجھے فلاں ولی بچا لے گا، مجھے فلاں بزرگ بچا لے گا. نہیں، اللہ کے ہاں سفارش وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہو، جن کے بارے میں دی جائے گی انہی کے بارے میں کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اختیار ہوگا جس کے بارے میں چاہو اسے جو ہے بخشا لو. نہیں، فرمایا اللہ وہ اللہ کی ذات وہ ہے جو حی القیوم ہے، اسے کبھی نیند نہیں آتی ہے، کبھی اونگ نہیں آتی ہے، زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر جو ہے شفاعت نہیں کر سکتا ہے. سب کچھ آگے پیچھے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم میں سے کوئی انسان نہیں جان سکتا، اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان پہ حاوی ہے. اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کی کرسی جو ہے وہ موضع قدمی الرحمن، رحمان کے قدم کی جگہ ہے، اور اس کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم، اور وہی بلند بلندی والا ہے، عظمت والا ہے، وہی بلندی والا ہے اور وہی عظمت والا ہے. اور آگے اللہ نے ایک قانون اور دے دیا کہ اس دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، کسی زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی انسان اسلام میں نہیں ہے اسے تبلیغ کی جا سکتی ہے، لیکن اسے زبردستی آ کے اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے. اور جو انسان اسلام میں داخل ہوگا تو اسے طاغوت کے ساتھ کفر کرنا پڑے گا، جو اسلام کے علاوہ سب کچھ ہے اس کا انکار کرنا پڑے گا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یہ ماننا پڑے گا. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، یہی ہے جو مضبوط رسی کو، مضبوط کڑے کو تھام لے گا. لَمْ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ کافروں کا دوست شیطان ہے جو انہیں روشنیوں سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتا ہے، یہ جہنم والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کرنے کے آگے چند واقعات بیان کر دیے ہیں. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آپس میں مقابلہ ہوا، نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے امتحانات میں کامیاب ہوا ہے. جب نمرود کے سامنے آیا تو نمرود کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ کون ہے تیرا رب؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. نمرود کہنے لگا اچھا یہ تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، ایک قیدی کو پکڑ کے اسے زندہ کر دی چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہتا یہ تو میرے ہاتھ میں بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی، کہا میرے رب ایک اور بھی کام کرتا ہے، وہ بھی تم کر کے دکھا، میرا رب وہ ہے. قال ربی الذی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا اللہ اس سورت کو مشرق سے لے کے آتا ہے اور تو رب ہے تو اسے مغرب کی طرف سے لا کے دکھا دے. فبوہت الذی کفر، یہاں پہ وہ کافر جو ہے وہ جو ہے وہ شکست کھا گیا، وہ نہ کچھ کر سکا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا. فبوہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی پاور والا ہے، قدرت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے اس دشمن کے سامنے رب کو اس طرح کر کے دلائل دے کے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی تھی. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ رکھتا ہے، موت اور زندگی اسی کے پاس ہے. ایک مثال سے بات کو سمجھایا ہے کہ ایک انسان ایسی بستی کے پاس سے گزرا، دیکھا کہ بستی والے تو سارے کے سارے مرے پڑے، کہا یہ کیسے زندہ ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام تھے، کہ یہ بستی کے پاس گزرا کیسے زندہ ہوں گے. اللہ نے اسے بھی موت دے دی، سو سال بعد اسے جو ہے سو سال بعد اٹھایا، جو اس کا کھانا تھا وہ اسی طرح تازہ پڑا تھا، اور جو اس کا گدھا تھا جس پہ سوار تھا وہ اس کی ہڈیاں مٹی بن چکی تھیں. اس سے پوچھا کتنی دیر رہے ہو، یعنی کتنی دن جو ہے وہ سوئے رہے ہو، کتنی دیر رہو؟ کہنا کہ ایک دن ڈیڑھ دن. اللہ نے فرمایا نہیں. تو اللہ نے فرمایا فأمات اللہ مئة عام ثم بعثہ، اس کو سو سال بعد اللہ نے اسے اٹھایا. جب اس کے سامنے سب چیزیں واضح ہو گئیں، فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس چیز سے قادر ہے جو مجھے سو سال بعد اٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بستی کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. زندگی اور موت اس رب کے ہاتھ میں ہے. ایک اور مثال دے کے اللہ نے اس بات کو سمجھایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور اطمینان قلب سے کہا، اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تو تیرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں. قال ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی میں تو چاہتا ہوں کہ میرا جو ہے وہ دل مطمئن ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا چار پرندے لے لے، ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ مانوس کر لے، ان کو پھر ذبح کر کے کاٹ کے گوشت کو مکس کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے پہاڑوں پہ رکھ دے، اور پھر انہیں بلا، جب تم بلائے گا تو وہ سیدھے اڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. ایک ٹکڑا وہاں سے, ایک ٹکڑا وہاں سے, ایک ٹکڑا وہاں سے اکٹھا ہوا, جانور پورے بلائے تو وہ اڑتے ہوئے آ رہے ہیں. فرمایا کہ رب اگر انہیں زندہ کر سکتا ہے تو وہ لوگوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تم مدعوهن یأتینک سعیہ وعلم ان اللہ عزیز حکیم, وعلم ان اللہ عزیز حکیم. اور یاد رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غالب ہے, حکمت والا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں گے سورت بقرہ میں جو مضامین ہیں وہ وہی مضامین ہیں, لیکن اللہ نے اس کو مختلف انداز میں بیان فرمایا. آگے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں گاڑا گیا, اس سے سات جو ہے وہ پودے نکلے, اور ہر ایک پودے میں جو ہے وہ سو دانہ ہے, تو ایک دانے کے سات سو دانے بن رہے ہیں, ایک دانے کے سات سو دانے بن رہے ہیں. جو اللہ کے راستے میں ایک روپیہ دیتا ہے اللہ اسے اس سے بھی دگنا, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے آگے بڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے آگے بڑھاتا ہے. اور اس کے بعد کے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں سمجھائی ہیں, اور لوگوں مال کو ریاکاری کے طور پہ خرچ نہ کرنا, کبھی نہ خرچ کرنا کہ لوگ مجھے کہیں گے بڑا سخی ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. نمبر دو, مال خرچ کر کے جس کو مال دیا ہے کبھی اسے تانا نہ دینا, کبھی اپنا احسان نہ جتانا. احسان جتاؤ گے تو اپنا دیا ہوا بھی ضائع کرو گے. اور اگر اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں مرتبے چاہتے ہو تو وہ ان لوگوں کو ملیں گے. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم, مرتبے ان لوگوں کو ملیں گے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے وہ دگنا تگنا جو ہے وہ کر دیتا ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان احکامات میں ایک حکم اسی مال سے چلتا, چونکہ مال کی بات چلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, اللہ جو ہے وہ پاکیزہ حلال سے اللہ کے راستے میں دو. انفقوا من طیبات ما کسبناکم, حرام کا مال اللہ کے لیے نہیں دیا جاتا ہے, حلال کے مال سے دو, حلال کے مال سے دو. جب بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تھی, حالانکہ اس وقت مشرک تھے, انہوں نے بھی تہیہ کیا تھا کہ ہم اس بیت اللہ پہ وہ مال لگائیں گے جو ہمارا حلال کا مال ہے, حلال کے مال کو لگانا چاہیے. اللہ کے راستے میں جب دینا ہو تو انسان کو حلال دینا چاہیے, اچھا مال دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے لیے تو اچھا رکھنا ہو, اور جب اللہ کے لیے دینا ہو تو اس وقت جو انسان گڈی مارے اور جو خراب چیزیں ہوں وہ سب کے سب نکال دے. فرمایا نہیں, اللہ کے لیے دینا ہے تو وہ دو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو, وہ اللہ کے لیے دو. شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ کہیں تم فقیر نہ ہو جاؤ, حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے ساتھ مغفرت کا اور فضل کا وعدہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء, او اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے حکمت مل گئی اسے سب کچھ جو ہے وہ مل گیا, اور یہ نصیحت صرف عقل مند جو ہے وہ لیتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے جو کچھ تھوڑا بہت ابھی اللہ کے راستے میں خرچہ کرو, جو بھی کرو اسے چھپا کے کرو گے تو زیادہ اجر ملے گا, چھپا کر کرو گے تو انہیں زیادہ اجر ملے گا. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مستحق ہوتے ہیں, بظاہر دیکھو گے تو وہ بڑے صحیح رہنے والے ہیں, صحیح سالم ہیں, لیکن وہ سفید پوش لوگ ہیں. ایسے لوگ جو ہیں اللہ نے فرمایا احسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, لوگ وہ چونکہ مانتے نہیں ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے یہ اغنیاء ہیں. فرمایا تعریفہم بسیماہم, غور سے دیکھو گے تو پہچان لوگے کہ یہ بھی مستحق ہیں. ایسے لوگوں کو بھی دینا چاہیے, ایسے لوگوں کو بھی دینا چاہیے. لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم, اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیا, جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں پوشیدہ ہو کر, ظاہر ہو کر, ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا, ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا, اور وہ جو ہیں فلہم اجرہم عند ربہم, انہی کے لیے اجر ہے, کوئی غم اور کوئی خوف ان پہ نہیں ہوگا. یہ ہیں مسائل جو اللہ تعالی نے یہاں تک بیان فرمائے ہیں. اس کے بعد سود کے مسائل ہیں, اور سود کے مسائل کے بعد چند ایک لین دین کے احکامات ہیں, اور ان پہ سورت کا اختتام ہوتا ہے. ارادہ تو یہ تھا کہ آج اس سورت کو پورا کیا جائے گا, لیکن وقت کی نزاکت سے آج اسی پہ ہی اختتام کرتے ہیں, کیونکہ سود کے مسائل میں بھی کچھ باتیں ہیں جو تفصیل طلب ہیں, تو انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے آئندہ کلاس میں ہو جائیں گی. آج کے اس سبق میں معاشرتی مسائل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے دو چیزیں باور کروائی ہیں, ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اور نمبر دو زندگی اور موت اس رب کے ہاتھ میں ہے. زندگی اور موت اس رب کے ہاتھ میں ہے, اسی کے اختیار میں زندگی ہے, اسی کے اختیار میں موت ہے. لہذا یہ مت سوچو
کہ ہم جو ہے کچھ دیں گے یا ہمیں جو ہے وہ پہلے موت آ جائے گی یا نہیں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.